السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18th پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سورہ مومنون مکی سورت ہے، اور اس کی جو شروع کی آیات ہیں یہ آیات بہت مشہور، اور ان آیات کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا بھی ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ آیتوں کو اپنے لیے چن لیا ہے، جس میں ایک سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں بھی ہیں جو انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہو، فلاح اور کامرانی سے ہمکنار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان 10 آیات پر عمل کر لے. اس میں مومن کے کیا اخلاق اور کیا آداب ہوتے ہیں، اس کو کن عادات سے آراستہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. قد افلح المؤمنون کہا گیا، اور جیسے کہ افلح کا معنی آپ سب جانتے ہوں گے کہ افلح ایسی کامیابی جیسی اور کوئی کامیابی ممکن ہی نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ افلح دراصل افل و تفضیل کے وزن پر ہے کہ وہی مومن کامیاب ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. کون سے مومن جو کیا کرتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سب سے پہلی صفت ان کی یہ بتائی گئی ہے، سب سے پہلی کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ابھی جو خشوع کا لفظ ہے یہ ہم بہت کہتے رہتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرو. آیا یہ خشوع کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ خشوع کے معنی کیا ہیں. عربی زبان میں ڈکشنری میں جو اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، الخضوع وتذلل، کہ عاجزی کی وجہ سے، کسی کی ہیبت کی وجہ سے بندے کا اس کے آگے، کسی کے آگے جھک جانا، پست ہو جانا. اور یہ خشوع دراصل اظہار و عجز و انکساری یہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کا تعلق دراصل دل سے بھی ہے، یعنی جسم کی ظاہری حالت بھی ہو اور دل کا بھی، یعنی دل کا بھی اندر سے ایسے ہو جانا کہ کسی کی ہیبت سے اور خوف سے اس کا دل اور جسم دونوں بھی اس پر کسی کی ہیبت اور عظمت کا اثر نظر آئے یا وہ مرعوب ہو جائے. جسم کا خشوع یہ کہ جب وہ اس کے سامنے جھکے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور وہ سارے آثار ظاہری جو ہوتے ہیں فطرتاً وہ اس کے جسم پر نظر آئیں. اور دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے جو نماز کی اصل روح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کا اثر اگر دل میں ہوگا تو جسم پر نظر آئے گا، اور اگر دل ہی میں نہیں ہوگا تو جسم پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے نماز کا سب سے، بعض علماء کرام نے تو خشوع کو نماز کا رکن بھی کہا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو وہ مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے اس کی جو کیفیت بتائی ہے کہ جو لوگ خشوع سے آری نماز پڑھتے ہیں تو ان کا انداز کیسے ہوتا ہے، کہ آنکھوں کے کونے سے یعنی کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا، جسم کے ساتھ کھیلنا، یا دوپٹہ، اگر خواتین ہیں تو دوپٹہ یا جو بھی لباس وہ پہنے ہوئے ہیں اس کو بار بار درست کرتے رہنا، سجدے کی جگہ کو درست کرنا یا صاف کرنا، یا ایسی اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا کچھ امام کہتے ہیں انسان کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور کپڑوں کو بار بار سمیٹا نہ جائے یا کپڑوں سے کھیلا نہ جائے۔ بہت زیادہ تن کر کھڑے ہو جانا، بہت زیادہ بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیاں لینا، ڈکارے لینا، جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو کہا گیا کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے، مثلاً رکوع، سجود، قیام۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں اور وہ رکوع اور سجود جلدی جلدی کر رہا تھا، تب اللہ کے رسول نے دو دفعہ کہا کہ تم اپنی نماز لوٹاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اعضاء پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے، خشوع کا اثر ظاہری اعضاء پر ہوگا۔ اور چونکہ نماز ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں اور احسن طریقے سے ادا کریں اس کے تمام جو رکن ہیں نماز کے، تاکہ وہ نماز ہماری قابل قبول ٹھہرے۔ دوسری صفت جو بتائی گئی ہے ان لوگوں کی، والذین ہم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کسے کہا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ لغویات ہر وہ چیز جو نہ دنیا میں فائدہ دے اور نہ آخرت میں، یعنی فضول، لا یعنی اور لا حاصل، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسے بیکار کے کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہو۔ اور معرضون کا مطلب دور رہتے ہیں یا اعراض برتتے ہیں، یا وہ لغویات کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایک مومن کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھ لیتا ہے دور سے کہ یہاں لغویات ہو رہی ہیں یا یہاں گپ شپ ہو رہی ہے جس سے بیکار اس کا وقت بیکار گزرے گا، وہ لہٰذا دور ہی سے ہٹ جاتا ہے، دور ہی سے وہ منہ موڑ لیتا ہے یا وہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی خاص اہم ترین صفت میں سے یہ ایک صفت ہے کہ مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور وہ خود جانتا ہے اس اہمیت کو جس کی بنا پر وہ اپنے زندگی کے اوقات کو لغویات میں نہیں گنواتا۔ قرآن میں جنتیوں کی جو صفت بتائی گئی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ جب جنت میں ان کو اس خوبی سے آراستہ کیا جائے گا اور اس بات کا وہاں پر اذن ہوگا کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہ سنیں گے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کو پورا کرنا ہوگا، دنیا میں بھی ان کو لغویات سے دور رہنا ہوگا۔ لغویات کے بارے میں بعض اوقات بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ لغویات کیا ہیں۔ لغویات ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی۔ اور ایک مومن کے لیے تو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اس کا اخروی فائدہ، آخرت میں اس کو ہر کام کا فائدہ ہو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں، بعض اوقات خواتین بیٹھی رہتی ہیں گپ شپ کرتے ہوئے، اتنی دیر ہو جاتی ہے گپ شپ کرتے ہوئے، اتنی ہی دیر میں وہ کوئی اچھا کارآمد کام کر سکتی تھی۔ یا ٹی وی پر بلا وجہ ڈرامے دیکھنا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک ڈراما چار چار سال، پانچ پانچ سال تک چلتا ہے، بتایا ہی جا رہا ہے اخباری رپورٹ کے مطابق۔ اب کس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ روزانہ بیٹھ کر ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، اور اس دوران میں وہ ساری چیزیں وہ دیکھتا چلا جائے جو بیچ میں ایڈ کے طور پہ آتی ہیں، یہ بھی سب لغویات میں آئے گا۔ اسی طرح سے جب آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز وہاں مل سکتی ہے، کسی شاپنگ کے لیے آپ گئے، لیکن بلا وجہ اس کو ڈھونڈتے رہنا کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کم میں مل جائے، اس سے اچھی مل جائے، زبردستی بلا وجہ دکانوں کے چکر لگاتے رہنا یہ بھی سب لغویات میں آئے گا، اور انسان آخرت میں افسوس کرے گا اپنے ان اوقات پر جو اس نے ان لغویات میں گنوا دیا تھا۔ خصوصاً خواتین اس کا بہت شکار ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم لغویات سے بچے رہیں۔ والذین هم للزکات فاعلون، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں زکات کے دو معنی بتائے گئے ہیں، ایک تو اگر ہم اس کے لفظی روٹ ورڈ کو دیکھیں زکا، اس کے معنی ہوتے ہیں تزکیہ کرنا، دوسرے معنی اس کے بتائے گئے ہیں نشو نما، بڑھوتری، اور دونوں معنوں میں ایک دیکھا جائے تو اپنے طور پر بہت ہی اہم ہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف ایک بار تزکیہ کر کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ وہ مسلسل تزکیہ کرتا رہتا ہے، کیونکہ جو تزکیہ کا پروسیس ہے، جو اس کا عمل ہے، تزکیہ ایک بار کر دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپ کو بار بار کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اور تزکیہ جو ہے یہ دراصل انسان کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتا رہتا ہے اپنے آپ کا، یعنی اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرتے رہتا ہے، اور غور و فکر بھی کرتا ہے کہ اور کون سی برائیاں میرے اندر ہے تاکہ میں اس کو نکال باہر پھینکوں۔ دوسری چیز جو اس کے دوسرے معنی ہے بڑھوتری، نشو نما، تو تزکیہ دیکھا جائے تو ڈبل پروسیس کا نام ہے۔ جیسے اس کی مثال دی گئی ہے کھیت سے، یا جب اگر آپ اپنے گھر میں کہیں چھوٹا موٹا گارڈن لگا رہی ہوں، کیاریاں آپ بناتی ہیں، تو جب مٹی میں کوئی چیز گرو کی جاتی ہے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں کہ جو وہاں جھاڑ جھنکار ہے، جو ایسے ہی جنگلی پودے ہیں یا کوئی ایسی وہاں پر کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، تو پہلے آپ کیا کریں گے کہ ان سب کو نکال کر باہر پھینکیں گی، کیونکہ جب تک آپ وہ کوڑا کرکٹ نہیں ہٹائیں گی، جنگلی پودے نہیں ہٹائیں گی، آپ اچھے پودے وہاں نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے آپ پہلے وہ جو جنگلی پودے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہے، جو جھاڑ جھنکار ہے، وہ آپ نکال کر باہر پھینکیں گی، پھر اس مٹی کو بہتر بنائیں گی، اس میں کھاد وغیرہ ڈالیں گے، اور تب کہیں جا کر اس میں دوسرے بیج جب آپ بوئیں گے تو پھر بہترین فصل یا بہترین پودے وہاں پر گرو ہوں گے۔ تو یہ آپ نے ڈبل پروسیس کیا۔ تو یہی دراصل تزکیہ ہے کہ اپنے اندر سے برائیوں کو باہر نکالنا اور اپنے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھانا، نشو نما دینا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اگر کہوں کہ اچھا میں نے اپنا تزکیہ شروع کر دیا ہے لیکن کل جیسے میری حالت تھی آج بھی میری ویسی ہی حالت ہو، نہیں، کل سے آج میرے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے۔ کل اگر ہو سکتا ہے میں نے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ نہ پڑھی ہو، آج مجھے کیا کرنا چاہیے کہ آج میں نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھوں۔ تو یہی دراصل اس میں نشو نما ہوگی، یعنی بڑھوتری ہوگی کہ کل سے آج بہتر چیز ہو گئی۔ اس کی مثال ایک بہت اچھی دی جاتی ہے، تزکیہ کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ پاٹ میں کچھ گریوی ہے اور وہ گریوی سالن جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی دوسرا سالن، دوسری گریوی اس میں ڈالنی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا اسی پاٹ میں اسی جو سڑا ہوا سالن ہے، جو خراب ہو چکا ہے، اسی میں ڈال دیں گی؟ کیا کریں گے آپ؟ جی، پہلے اسے کلین کریں گے نا۔ تو یہ جو کلیننگ ہے، کلیننگ کے بغیر اگر آپ ڈال دیتے ہیں اس میں تو کچھ فائدہ ہوگا، الٹا جو اچھی چیز ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، ہے نا؟ تو اسی طرح سے تزکیہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں۔ اگر اندر برائیاں اور بھلائیاں دونوں ساتھ جمع ہوتی رہیں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اتنا زیادہ۔ تو پہلے کیا ضروری ہے؟ زیادہ فائدہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ آپ پہلے اندر سے برائیوں کو باہر نکال دیں اور پھر ساتھ میں بھلائیاں اندر ڈالتے چلے جائیں۔ تو یہ ڈبل پروسیس ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن میں بہت جگہ ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، آگے کی صورتوں میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے جمعہ کے دن، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی۔ تزکیے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نماز کے پابند رہیں گے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها، بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یعنی اندر سے ایک جو دل کی چبھن ہوتی ہے جب کوئی برا کام انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اس دل کی چبھن کو، یعنی اپنے ضمیر کو اگر آپ دبا دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ یعنی وہ نامراد ہو گیا، وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، یعنی ضمیر کو۔ اور بامراد ہوا وہ، یعنی کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یعنی اندر جو ضمیر ہوتا ہے اس کو زندہ رکھنا ضروری ہے، جو آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو تو، بشرط یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہو، تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا کہ فلاں کام غلط ہوا، اگر آپ اس وقت ضمیر کی بات مان لیتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ تزکیہ ہو رہا ہے، ادروائز سمجھے کہ ابھی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے تزکیے کی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک معنی اس کے یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی، لیکن تزکیہ تو ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی اریانے سے پرہیز کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک پہلا یہ ہوگا کہ اپنے ستر چھپا کر رکھتے ہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، دوسرا یہ کہ اپنی عصمت اور عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی ایسے وہ تمام معاملات جس کی وجہ سے بے شرمی یا بے حیائی کی باتیں آگے چل کر ہو سکتی ہوں، ان سارے معاملات سے وہ پیچھے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، صنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور اس کو بے لگام نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کے معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان لونڈیوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں، جیسے سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مل کے یمین سے مراد یہاں پر دراصل وہ لونڈیاں ہیں جو جنگ میں ہاتھ آتی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اس کا بہت ہی غلط مطلب بھی اس کو اس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کے بارے میں اور مسلمانوں کے خلاف، اور بعض مسلمان خواتین بھی سمجھ نہیں پاتی ہیں ان آیت کو کہ یہ مل کے یمین کیا ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان حکومت ہوگی اور وہ کسی سے جنگ کرے گی، اس صورت میں جو قیدی ہاتھ آئیں گے، تب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے؟ ان میں خواتین بھی ہوں گی اور مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو خواتین ہاتھ آئیں گی، تو ان خواتین کا کیا کیا جائے؟ ان کو کہاں رکھا جائے؟ جنگ میں ہو سکتا ہے ان کے سب شوہر مارے جا چکے ہوں اور یہ ساتھ میں خواتین کو انہوں نے لایا ہو، اب ان خواتین کو کیا کیا جائے؟ تو اس بنا پر اسلام نے ایک بہت ہی بہترین نظام دیا ہے، اور اس کی تقسیم اتنی بہترین طریقے سے کی ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی نہ ہو۔ اب اتنی ساری عورتوں کا انتظام کیسے کیا جا سکتا تھا؟ اور اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں بے راہ روی، بے حیائی پھیلنے کا خطرہ اور اندیشہ تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے اس کا انتظام کیا کہ ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، یعنی کنیز، اور مسلمانوں کا امیر ان قیدی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلمان قیدیوں پر تقسیم کرے گا۔ تو یہ دراصل قائم مقام نکاح کے ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر جنگ میں عورتیں ہاتھ آئیں تو جس قیدی کا ہاتھ جس عورت پر پڑے اور جس قیدی نے جس عورت پر جا کر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میری ہے، ایسے بالکل نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے معاملات کیے جائیں گے، اصل میں ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے نا، اس بنا پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط غلط اندیشے قائم کرنے لگتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا امیر، ان کے پاس پہلے عورتیں آئیں گی، مسلمانوں کا امیر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا۔ اب مسلمانوں کے امیر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد پھر کسی کو کوئی حق باقی نہیں رہتا کہ کوئی اس کو رد و بدل کرے، اور پھر ایک مہینے تک انتظار کیا جائے گا، ایک مہینے تک ان کے حیض کا انتظار کیا جائے گا کہ آیا وہ پریگننٹ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بعد پھر ان سے تمتع کی اجازت ہے۔ اور جس شخص کو جو کنیز دے دی گئی اور اس نے اس سے ایک بیوی کا تعلق قائم کر لیا، تو اس کے بعد اس کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ کسی اور کو اس کو دے۔ اب ایسی عورت کا یہ معاملہ ہوگا کہ یہ ایسی عورت اسی کے ساتھ رہے گی، اس کا بچہ اسی آدمی کا بچہ شمار ہوگا، اور شوہر کے یعنی اس آدمی کے مرنے کے بعد وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ یہ اس کے اصول بتائے گئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر طریقہ ہمارے لیے نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے کہ کس طریقے میں بہتری تھی۔ تو اگر ان عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں بے راہ روی پھیلنے کا خطرہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے اس کی تقسیم کروا دی۔ تو اس کے علاوہ پھر کسی قسم کی اس مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے کوئی تیسرا طریقہ ڈھونڈنے کی۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ جس کنیز کو جس مرد کے اختیار میں دیا گیا ہے، اگر وہ اسے آزاد کر دیتا ہے اور اس کا نکاح کسی اور سے کر دیتا ہے یا کسی اور کو دے دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اس کنیز سے صرف دوسری خدمات تو لے سکتا ہے، شوہر اور بیوی والا تعلق کو اس سے قائم نہیں رکھ سکتا. یہ تمام اصول دیے گئے ہیں اور احادیث سے تمام اصول ہمیں پتہ چلتے ہیں. البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں یا لحاظ رکھتے ہیں. عہد کے بارے میں جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا, آیتیں آئی تھی کہ عہد کیا ہوتا ہے. دراصل یہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے جس کو ہم وعدہ بھی کہتے ہیں. تو وعدے کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے کہ وعدہ پورا کرو. تو جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں, اگر ہم کسی کو کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو ہم کو یا تو انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ ہم ایک پورا کر دیں گے, اور اگر نہیں ہو سکتا تو بہتر ہے کہ ہم زبانی طور پر ہی کہہ دیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا. بلا وجہ وعدہ کر کے اس کو نہ نبھانا یہ دراصل ایک مومن کا شیوا نہیں ہوتا. مومن ہر کام میں اپنے وعدے کی پابندی کرتا ہے, چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے. جیسے آپ کو پچھلی دفعہ وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ جب جنگ بدر سے پہلے دو صحابی, ان کو راستے میں کفار مکہ نے پکڑ لیا اور چھوڑ نہیں رہے تھے. تب انہوں نے وعدہ کیا کہ ان لوگوں نے ان سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ تم غزوہ بدر میں ہمارے سامنے آمنے سامنے نہ آؤ گے. انہوں نے وعدہ کر لیا. جب یہ لوگ پہنچے واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اللہ کے رسول کو حالانکہ اس وقت سپاہیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نبھاؤ اور تم جنگ میں شامل نہیں ہونا, اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے. تو یہ وعدے کا ایک لحاظ ہوتا ہے, اور مومن ہر حال میں وعدے کو نبھاتا ہے. پھر امانتوں کی بات آئی ہے. امانتیں ہر وہ چیز, یعنی یہ ایک جامع لفظ ہے. امانت ایک وہ بھی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہے, اور امانتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے یا اس کے پاس رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانہ لا ولا دین لمن لا عہد لا, جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا, اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا. یہ بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک متفقہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چار خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے, جب بولے تو جھوٹ بولے, جب عہد کرے تو توڑ دے, اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو ساری ہندے پھیلانگ جائے. یہ حدیث ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیتی ہے کہ نفاق کیا ہے اور ایک مومن کا کیا شیوا ہونا چاہیے, مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, اور مومن کو کن صفات سے آراستہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عہد کا اور امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. پھر امانتیں یہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس اپنا مال یا زیورات لا کر رکھوائے, بلکہ امانتیں کسی کی راز کی کہی ہوئی بات بھی ہے. ایون اگر کوئی آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو آپ خود سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس امانت ہے. اسی طرح مجلسوں کو بھی امانت کہا گیا ہے کہ المجلس و امانہ, کہ مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہیں, جو میٹنگز ہوتی ہیں, ٹیم ورک کے طور پر جب کوئی آرگنائزیشن کام کرتی ہے اور اپنے ٹیم کے ساتھ اپنے ممبر کے ساتھ جب میٹنگز کرتی ہیں تو وہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. اس کا ذکر ہمیں سر عام نہیں کرنا چاہیے. تو مومن اپنے عہد کا اور اپنی امانتوں کا, یعنی جو اس کے پاس امانتیں ہیں, اس کا پاس و لحاظ کرتا ہے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ نو آیت میں ہی دوبارہ نماز کا ذکر آ گیا. پہلے نماز میں خشوع کی بات کی گئی تھی, یہاں پر محافظت کی بات کی گئی ہے. نماز کی حفاظت میں کیا چیزیں آتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیے کہ نماز کی حفاظت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. حفاظت کے معنی یہ ہوئے کہ یہ نہیں چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ ہو, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی دل چاہا تو پڑھ لیا کبھی دل چاہا تو نہ پڑھا, یا کوئی تقریب ہوئی چھوٹی موٹی تقریب کی بنا پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیا جائے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. جی اس کے تمام آداب اور ارکان کے ساتھ پڑھی جائے, وقت کی پابندی, پھر روزانہ اس کی حفاظت. ایسے نہیں کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا. بہت سارے مسلمانوں میں یہ بات عام ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے اس کی بنا پر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کچھ ذرا سا کچھ تھوڑی اور کچھ پریشانی آ گئی پھر اس کی بنا پر نمازیں چھوڑ دی. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. نمازیں جو ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں چھوڑی جاتی ہیں, بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک تو اس کو وقت پر پڑھا جائے، کیونکہ یہ بھی جنت میں جانے کے کاموں میں سے بتایا گیا ہے کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، اول وقت پر پڑھنا. دوسرا، کبھی چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہ کیا جائے. اسی طرح سے پورے آداب کا خیال رکھا جائے، قبلہ رخ ہونا، صفائی کا، اپنے ستر کا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن ستر کا خیال نہیں رکھتے، خصوصاً خواتین. یا تو دوپٹہ چھوٹا ہوتا ہے، لباس ایسا پہنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں ہاتھ وغیرہ سب کچھ دکھائی دے رہے ہیں، یا ایسا لباس یا ایسا دوپٹہ اوڑھتے ہیں جو بار بار ہٹ رہا ہو سر پر سے، پھسل رہا ہو. تو پہلے سے سوچ لیں کہ کون سا دوپٹہ اچھا ہو سکتا ہے جس سے ہمارا پورا ستر کمپلیٹ ہو، بار بار وہ جو ہمارے سر سے گھسرے نہ، جسے بار بار ہمیں درست نہ کرنا پڑے. کیونکہ ابھی ہمیں پیچھے پڑے نا کہ خوشبو کے خلاف ہے یہ کپڑوں کا بار بار درست کرنا. پھر بعض اوقات ہم جب جھکتے ہیں رکوع کے لیے تو شلواریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ایڑیاں دکھائی دیتی ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ ایون امام ابو حنیفہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پیچھے جو ایڑیاں ہوں گی وہ پوری، یعنی آدھا پیر چھپا ہوا ہوں گا، وہ کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تو بہت سارے لوگ، 90% لوگ جو ہے وہ ساکس پہن کر نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے کہ بغیر پیر چھپائے آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو کچھ اوپینین تو یہ بھی ہیں. اور ہمارے یہاں پر جو اوپینین پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے یہاں ساکس نہیں پہنے جاتے، لیکن حنفی مسلک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ آدھے پیچھے کے پیر چھپے ہوئے ہوں گے. اور یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ جب ہم نے اونچی اونچی شلوار پہنی ہو جب ہم رکو میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اور اٹھ جائیں گے. تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ستر کمپلیٹ ہو رہا ہو ہمارا یا کمپلیٹ رہے. تو لہٰذا حفاظت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، وقت کی پابندی، اس پر ریگولیرٹی، یعنی دعام نمازوں پر، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوڑنا، اور پھر ستر کا خیال رکھنا. تو یہ تمام چیزیں اس کی حفاظت میں آ جاتی ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو وارث ہیں، جو بدلے میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے انجام؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو کوالٹیز بتائی گئی ایک مومن کی، ان مومنین کو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس ملے گی. قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرح کا منظر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ بدلے میں جنت الفردوس پائیں گے. اور یہ جنت الفردوس کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے قریب ترین جگہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. عربی میں فردوس یہ ان سب لفظوں کے لیے، یعنی ان ساری چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں. بلکہ بعض زبانوں میں تو یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر قسم کے خوبصورت پرندے ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ہر طرح کی چیزیں ملیں گی. تو جنت الفردوس کے وہ وارث ہوں گے، اور جو چیز وراثت میں ملی آپ دیکھیں اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانت لہم جنت الفردوس نزولا، یہ جنت الفردوس بطور مہمانی کے طور پر ان کو عطا کی جائے گی، یعنی میزبانی کے لیے ان کے پاس ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. اگر انسان، ایک مومن، اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کر لے تو یقین جانیے کہ دنیا میں بھی ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے، اور آخرت میں تو پھر ایسے لوگ کامیابی قرار پائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے آراستہ ہونے والا بنائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ تپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی برسایا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر کشتیوں پر سوار بھی ہو جاتے ہو۔ یہاں پر پیچھے جو ذکر کیا گیا ہے وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، اس سے مراد زیتون ہے جو بحر روم کے گرد و پیش میں جو علاقے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے، خصوصاً فلسطین میں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے درخت پائے جاتے ہیں زیتون کے، اور طور سینا اس درخت کا اصلی وطن ہے۔ اور زیتون کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نا کہ یہ تیل جو ہوتا ہے اس کا وہ بھی بہترین ایک غذا ہے، اس زمانے میں وہ لوگ زیتون کے تیل سے روٹی بھی کھا لیتے تھے، جیسے ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے ایک روایت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتی ہے کہ مسجد نبوی میں جو چراغ جلا وہ 9 ہجری میں جلا پہلا چراغ، تو ان کے بھانجے نے بہت ہی حیران ہو کر پوچھا کہ اے خالہ جان اتنے دنوں کے بعد چراغ کیوں جلا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم اسے کھانے کے لیے استعمال کرتے، جلاتے کیوں، یعنی اتنا تیل کی کمی تھی کہ کھانے کے لیے بھی تیل نہیں ہوا کرتا تھا ان کے پاس، اور اگر تیل آتا تو اسی سے روٹی سے وہ تیل کو کھا لیا کرتے تھے، اسی لیے اس کو بہترین سالن بھی کہا گیا ہے۔ یعنی زیتون کا تیل اگر آپ استعمال کریں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، خصوصاً ہارٹ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی زیتون کا تیل استعمال کرنے کی ڈاکٹرز تاکید کرتے ہیں، تو اس کو بہترین سالن بھی کہا گیا ہے کھانے والوں کے لیے، اور زیتون بھی خود ایک بہت اچھی غذا ہے، تو اس زمانے میں جب کھانے کی بہت زیادہ کمی تھی تو وہ لوگ زیتون کا تیل ہی بطور سالن کے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہے یا رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم نقصان ہی میں رہے، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامے عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے آئیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دو کی لی، کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے؟ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں بات کس سے کی گئی ہے، تمام انبیاء کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہ اے تمام رسولوں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، یہ تو رسولوں سے کہا جا رہا ہے، تو انسانوں سے پھر کیا تقاضا ہوگا؟ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو رزق دیا ہے وہ پاک رزق کھانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کب قابل قبول ہوگا، جب انسان پاکیزہ رزق کھائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص پریشان حال، گرد سے بال اس کے اٹے ہوئے اور سرگردن سے آتا ہے اور کعبۃ اللہ کو پکڑ کر یارب یارب کہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیسے اس کی دعا قبول ہو، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب حرام۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعائیں بھی جو قبول ہوتی ہیں یا عبادت بھی جو قبول ہوتی ہے وہ پاکیزہ رزق سے ہوتی ہے، اور پاکیزہ رزق کا نتیجہ، لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے۔ تو رسولوں سے یہ تقاضا یہاں پر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات کچھ انسان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہ کھانا پینا دراصل عبادت کی اور نیکی کی علامت ہے، لیکن اسلام ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں تو جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ اب یہاں پر ان انحراف کرنے والے یا منہ موڑنے والے لوگوں کے مقابلے میں نیک لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے وہ لوگ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون، جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے، وہ لوگ ہیں جو خوف کے ساتھ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ یہی ہے نا کہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت۔ ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے، جو اس کا ایمان ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے، کہ اسے خوف بھی لگا رہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ قابل قبول ہو رہا ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے رب کے نزدیک، اور امید یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لے گا، اس عمل کو قبول فرما لے گا. تو یہی ایمان کی کیفیت بتائی گئی ہے. جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یعنی دینے کے بعد اللہ کی راہ میں جو کچھ کرنا ہے، نیکیاں کرنے کے بعد، وہ اس زوم میں مبتلا نہیں ہو جاتے کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لیں، ہم تو بہت نیک بن گئے. نہیں، بلکہ وہ وجیلا کا لفظ آیا ہے، اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور ہمیں پلٹنا تو اپنے رب کی طرف ہی ہے. اور پھر یہ کہہ کر بات کو سمیٹ دیا گیا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، کہ کسی نفس پر انسان اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا کسی نفس پر. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام انسان کے بس کے باہر ہے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ سہار سکے. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کے مکلف سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کی عیاشیوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ آوازیں دینا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی نہ لاتے تھے، اپنی چوپائیوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسولوں سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے بعد اس سے بدکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا تو ان لوگوں سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یقین تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے. کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے یہ بھی وعدے بہت سنے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانے ہیں، پارینہ ہیں. ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ وہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور یہ دعا صرف ایسی نہیں کہ اللہ کے رسول کو بتائی گئی، بلکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو مخالفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھیں، اور یہ مخالفتیں ایسی نہیں تھیں کہ جس پر ہم ایسے ہی گزر جائیں۔ ہم سب جانتے کہ جن تکالیف سے اول وقت کے مومنین کو گزرنا پڑا اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہاں جو حکم دے رہے ہیں، اور جسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 12 یا 14 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واحد کے صیغے میں مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے درگزر سے کام لیجئے۔ پورے مومنین سے نہیں کہا گیا بلکہ اللہ کے رسول سے کہا گیا۔ اور دیکھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، اگر لیڈر خود اس طرح سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے تو پھر جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر اسی طرح سے فالو کریں گے اور وہ بھی اسی چیز کا مظاہرہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفین بہت زیادہ تھے، مختلف قسم کے لوگ تھے جو مختلف قسم کی اذیتیں دے رہے تھے، اور جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہاں پر بھی آپ ہی کو مخاطب کیا گیا کہ ادفع، واحد کا صیغہ ہے کہ آپ دور کر دیجیے کس کو، برائی کو، کس طریقے سے، احسن طریقے سے، یعنی برائی کا جواب آپ بھلائی سے دیجیے۔ اور یہ کام کرتے ہوئے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، آپ کسی کی برائی کے جواب میں آپ خاموشی اختیار کریں اور سامنے والے کے ساتھ خیر خواہی کریں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان آپ کو نہ بہکائے۔ ضرور ایسا ہونا ہے کہ آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ اچھا تم کیا کوئی کمزور ہو، تم کیا کوئی گرے پڑے ہو، تم بے غیرت ہو کہ تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تو اسی لیے فوراً کہہ دیا گیا کہ تم جب یہ کام کرو گے، تم جب برائی کا جواب بھلائی سے دو گے، تم اینٹ کے جواب میں اینٹ نہیں نہ ہی پتھر مارو گے، بلکہ صبر سے کام لوگے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت شیطان ضرور بہکائے گا، اسی لیے دعا سکھا دی گئی کہ کہہ دو کہ اے اللہ تعالیٰ میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں، یعنی ان سے، شیاطین سے مجھے دور ہی رکھنا، وہ مجھ سے دور ہی رہیں، قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ قریب آئیں گے تو لازمن پھر وہ بہکائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ دین کی دعوت میں یا ویسے ہی آپ خاندان میں، آپ جب نیکی کی طرف آتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے لیے یہ مخالفت ہو رہی ہے یا ہم پر لوگ طنز یا باتیں کر رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ نحل میں، آگے سورہ حمیم سجدہ میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں تو اور ایک درجہ بڑھ کر بتایا گیا ہے کہ اگر تم برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہو تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دلی دوست بن گیا. اتنا بڑا اس کا فائدہ بتایا گیا ہے. تو آج جس بات کی ضرورت ہے, ہمیں اصل کام یہی کرنا ہے کہ اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو یقین جانیے کہ جو ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں نا کہ فلاں ہماری بات نہیں مانتا, وہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے, اگر ہم اس طرح سے خیر خواہی کریں اور برائی کا جواب بھلائی سے دیں تو آج بھی بات سنی جا سکتی ہے. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب, مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں, امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے, دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی کے سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے, اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی, واقعی ہم گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار, ابھی ہمیں یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا, دور ہو میرے سامنے سے, پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار, ہم ایمان لائے ہیں, معاف کر دے ہم پر, رحم کر, تو سب رحموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا, یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے, ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. ہم وہاں ٹھہرے ہیں, شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. ارشاد ہوگا, تھوڑی دیر ٹھہرے ہو نا, کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ بس بالا اور برتر ہے اللہ, بادشاہ ہے حقیقی, کوئی رب اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش بزرگ کا. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. پس بالا و برتر ہے اللہ, بادشاہ حقیقی, کوئی رب اس کے سوا نہیں, مالک ہے عرش بزرگ کا, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے, ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہاں پر جو جہنم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس وقت ان کے چہروں کو آگ چھوئے گی, تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جب آگ چہرے کو چھو جاتی ہے تو انسان کا چہرہ کس قدر کریہ اور بدنما ہو جاتا ہے. کتنا بھی آپ کتنی بھی پلاسٹک سرجری کروا لیں, کچھ بھی کر لیں, اتنے تکلیف دہ وہ منظر ہوتا ہے کہ انسان کا خود دل نہیں چاہتا کہ اس چہرے کی طرف دیکھے, اور ہونٹ کی شکل جو ہے وہ عجیب سی ہو جاتی ہے. تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب چہرے کی کھال گل جائے گی یا جل جائے گی, اس وقت جبڑے باہر نکل آئیں گے, ہونٹ بالکل عجیب قسم کے ہو جاتے ہیں جلنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے, لہذا کسی دیندار کا مذاق نہ اڑائیں جو ہمارے یہاں پر لطیفے بن گئے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک اور سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اس طرح کے جملے نیک لوگوں کے لیے, یا مولوی اور ملاؤں کو کچھ برا بھلا کہنا. ان تمام باتوں سے پرہیز کریں, کیونکہ قیامت کے دن یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں پر طنزیہ جملے کسا کرتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور اس بات کو بھولے رہے کہ ان کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے. لہذا مذاق اڑانے سے بھی پرہیز کریں تاکہ ایسے انجام سے بچا جا سکے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. سورہ نور تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں اس کے بعد شروع. سورہ نور کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر جان لینا ضروری ہے. یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی تھی. سورہ نور مدنی سورت ہے اور تقریباً 6 ہجری میں نازل ہوئی. اس لحاظ سے بہت اہم سورت ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے احکامات گھریلو جو معاشرے کی جس میں اصلاح ہو سکتی ہے یا کسی پر الزام لگانا جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک طرح سے بے راہ روی اور بدگمانی کی فضا ہو سکتی ہے, اس میں ان سارے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہو. ایک مسلمان گھرانہ ہوگا تو اس کے گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہوگا, اور ایک مسلمان معاشرہ ہوگا تو اس معاشرے کا منظر کیسا ہوگا, وہاں کے لوگوں کا رویہ, وہاں کے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. غزوہ خندق کے بعد یہ اس سورت کا نزول کا بتایا جاتا ہے, تقریباً 6 ہجری کا واقعہ کہ 6 ہجری میں سورت نازل ہوئی, اور خاص طور سے غزوہ بنی المصطلق جو ہوا تھا اس کے بعد یہ نازل ہوئی, کیونکہ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا جس کو واقع عفق کہتے ہیں. آپ یاد رکھیں یہ ٹرم کہ واقع عفق کہا جاتا ہے, اور عفق کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بنا بنایا بہت ہی بڑا جھوٹ, یعنی کسی چیز کو بالکل اس کے رخ سے پھیر دینا, بالکل الٹ کر دینا. تو عفق اس کو اس لیے کہا گیا کہ بالکل ہی بہت ہی بڑا جھوٹ تھا کہ واقعے کو کچھ سے کچھ بنا دیا گیا. غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا, اس کے بعد غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا, جو غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد چونکہ ان لوگوں نے اجتماعی طور پر مکہ پر مدینہ پر حملہ کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کو شکست دی. ایک مہینے تک ان کا لشکر یہاں کھڑا رہا, اور پھر آخر یہ لوگ واپس نامراد لوٹ گئے. اب یہ لگ رہا تھا جو مدینہ کے منافقین تھے جن کو یہ ابھی تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید کفار مکہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ان کا بینیل و نامراد جو ہے واپس لوٹ گیا, تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جنگ سے شاید ابھی جیتا نہ جا سکے, یا جنگ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے اندرونی انتشار پیدا کرنا چاہا. پھر بار بار یہ منافقین ایسے کچھ معاملات اٹھاتے رہے جس سے انصار اور مہاجرین میں یا اوس اور خزرج میں آپس میں تنازعہ پیدا ہو جائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کے لیے گئے تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قرآن نکلا, اور آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا. واپسی پر, اس غزوے سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب اکثر آپ ایسا کرتے تھے کہ ایسے اوقات میں سفر کرتے جس کی وجہ سے نمازیں مل جائیں اور پانی کا انتظام بھی رہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی اس سفر میں ساتھ تھا, اور اس نے آپس میں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اور انصار میں سے کسی ایک کا غلام, جب یہ لوگ کنویں پر شاید پانی لینے لگے یا کچھ اور ایسی بات تھی جس کی بنا پر دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی, اور دونوں نے اپنے اپنے گروہ کو آواز دی. ایک نے آواز لگائی یا انصار, اور ایک نے آواز لگائی یا مہاجرین. تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ ایسی جاہلیت کی پکار, اور آپ نے اس معاملے کو وہیں رفع دفع کیا. تو عبداللہ بن ابی کو یہ بات بہت ناگوار گزری, وہ چاہتا تھا کہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو, اور اس وقت اس نے کہا کہ ہم میں سے جو ذلت والا ہے اس کو عزت والا نکال باہر کرے گا, اور اس نے اور بہت سارے ایسے برے جملے کہے جو کہ بالکل ناقابل برداشت تھے. یہ بھی کہا کہ جن کو تم نے کھلا پلا کر بڑا کیا ہے اور موٹا تازہ کیا ہے وہ تمہیں پر بھونکنے لگے نعوذ باللہ. اسی لیے وہ کہتا رہا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ ان کو مالی سپورٹ نہ کرو, یعنی وہ انصار سے کہتا رہا. بہرحال یہ سارے معاملات ہوئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد ہی وہاں سے سفر کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا. جب یہ قافلہ نکلا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ اس وقت وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، تو جب ان لوگوں نے وہ حدج اٹھایا جس میں خواتین سوار ہوتی تھیں، تو ان کو محسوس نہیں ہوا اٹھانے والوں کو کہ اندر میں ہوں یا نہیں ہوں، اور یہ رفع حاجت کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی. جب یہ واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ نکل چکا ہے اور وہ حدج بھی غائب ہے. انہوں نے سوچا کہ اب جب ان کو معلوم پڑے گا کہ میں وہاں نہیں ہوں، جب پتہ چلے گا تو خود ہی واپس آئیں گے، اور یہ دیوار سے ٹیک لگا کر، دیوار یا درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. کہا جاتا ہے کہ صفان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قافلے سے اکثر پیچھے رہا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ سامان کوئی بھول گئے ہوں قافلے والے تو اس سامان کو اٹھانے کے لیے پیچھے رہتے ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیند کے کچے تھے اور زیادہ دیر سوتے تھے، لہٰذا اس بنا پر وہ پیچھے رہ گئے ہوں. بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، وہ پیچھے رہ گئے اور ان کے پاس اپنی سواری بھی تھی. جب وہ وہاں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جب قریب آئے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اور وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے. تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ان کو پہچان کر. تب انہوں نے اپنی سواری لائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی کر دی اور اس پر ان کو بٹھا لیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں اس پر سوار ہو گئی، اور یہ واقعہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی سناتی ہیں، انہی کی زبانی سنایا ہوا یہ واقعہ ہے. اب یہ لوگ یہ سواری پر سوار ہو گئی اور وہ صرف چلتے رہے، اور یہ پیچھے پیچھے انہی سواری پر چلتی رہی. عین دوپہر کے موقع پر یہ لوگ قافلے کے ساتھ جا کر واپس مل گئے. اب جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اسے کوئی طرح سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس نے اندرونی انتشار پھیلانے کے لیے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا، اور ایسا جملہ کہا جو ہمیں کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اپنی ام المومنین کے لیے. اس نے کہا کہ واللہ یہ پاک نہیں رہی، نعوذ باللہ. اور اس الزام کو اس نے اتنی بری طرح سے گردش کروایا اور منافقین میں یہ بات پھیلتی چلی گئی. جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو پورے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی جو عبداللہ بن ابی نے مشہور کروائی، کہ نعوذ باللہ نبی کی بیوی پاک نہیں رہی. اب آپ تصور کریں ذرا کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. وہ کون تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چہیتی بیوی، آپ کے سب سے بہترین دوست، آپ کے یار غار کی بیٹی، ابو بکر صدیق کی بیٹی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ سارے واقعات مدینہ میں گردش کرتے رہے لیکن مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ اور وہ الفت میری جانب نہیں رہی جیسے کہ پہلی تھی، اور اس وقت یہ بیمار بھی تھی، تو میں نے خود اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے مجھے اپنے والدین کے گھر بھیج دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے پریشان تھے، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں سے مشورہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دے گا. کچھ اور لوگوں سے مشورہ کیا، اپنی تمام دوسری ازواج سے پوچھوایا. آپ دیکھیں ازواج کا کردار کتنا بہترین نظر آتا ہے. عام طور پر اپنی عام زبان میں تو ہم کہتے ہیں نا سوت، ہمارے یہاں پر تو یہ بات مشہور ہے کہ کسی طرح سے کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیا جاتا کہ شوہر کی نظر میں دوسری بیوی کو گرایا جائے، لیکن تمام ازواج نے یہی جواب دیا کہ واللہ ہم نے ان میں خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حالانکہ ان کا مقابلہ ہمیشہ زینب بنت جہش اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا رہتا تھا، لیکن ان دونوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم نے عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ان کی جو کنیز تھی لونڈی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے جب پوچھا گیا کہنے لگی کہ واللہ ہی بہت الرٹ سی ہیں، اور صرف اتنا میں نے ان میں دیکھا ہے کہ لاپرواہی برتتی ہیں کہ آٹا گوند کے رکھتی ہیں اور بکری آ کر آٹے کو کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی. تو سب نے ان کے بارے میں یہ بیان دیا، اور اس وقت کچھ جو منافقین تھے وہ تو یہ باتیں گردش کروا ہی رہے تھے، کچھ تین چار مسلمان وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش. یہ تین صحابہ تھے، حالانکہ یہ اہل ایمان میں سے تھے، یہ منافقین میں سے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زبانوں نے بھی اس الزام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. لیکن وہیں پر ایک اور فیملی ہم دیکھتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہوں گے نا, ان کو ایک خاص وہ ملا تھا. جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو ان کو ایک اسپیشل آنر ملا تھا ابو ایوب انصاری کو. آپ بتا سکتے ہیں کیا آنر تھا وہ؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہم میزبان رسول تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا تھا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملے آپ دیکھیں, ان کی بیوی اور ان کے جو جملے ہیں بتائے جاتے ہیں جو روایت میں, جب ان کی بیوی نے اس بارے میں بات کی ان سے تو وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ تم اپنے آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رکھ کر دیکھو, کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا استغفر اللہ. تو کہنے لگے کہ تم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر جہاں بہتر ہے, تم سے زیادہ وہ تقوی والی ہیں, تو وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے کہ میں اپنے آپ کو صفوان بن معطل کی جگہ رکھ کر دیکھتا ہوں کہ میں اس جگہ ہوتا تو کیا کرتا, تو صفوان بن معطل مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے, وہ کیسے یہ سب کر سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ بھی ایک گھرانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تمہاری زبانیں اس الزام کو لیتی کیوں چلی گئیں اور ایک دوسرے تک پہنچاتی کیوں چلی گئیں, تم نے ہر ایک نے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر کیوں نہ سوچا؟ یہ کام ابو ایوب انصاری نے کیا, ان کے گھرانے نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. ایک دن آپ نے خطبے میں بہت ہی مجبور ہو کر یہ فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذا سے بچائے جو میرے گھر والوں پر الزام لگا رہا ہے اور مجھے پریشان کر رہا ہے. تب کہا جاتا ہے کہ وہاں سے انصار کے جو قبیلے میں سے, جس میں سے عبداللہ بن ابی جس قبیلے کا تھا, اس کے دوسرے گروہ والے قبیلے والے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے تو ہم ابھی اس کا کام تمام کر دیں. تو دوسرے صحابی اٹھ گئے انصار کے قبیلے ہی میں سے, کہنے لگے کہ اچھا وہ ہمارے قبیلے کا اس لیے تم کہہ رہے ہو, اگر تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم یہ نہ کہتے. اور وہی قریب تھا کہ دونوں کی پھر آپس میں تو میں ہو جاتی, ایک اور نیا مسئلہ پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول نے ان کو خاموش کروایا اور وہاں سے خاموشی سے اتر کر آ گئے. آپ بہت پریشان تھے اور اسی دوران آپ پھر واپس آتے ہیں ابوبکر صدیق کے گھر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ جو حقیقت ہے وہ بتا دو, اگر تم نے کچھ غلطی کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس وقت تک تو ان کو معلوم نہیں ہوا تھا, اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے معلوم پڑا جب وہ ایک دن رفع حاجت کے لیے گئیں, کیونکہ اس زمانے میں تو گھر میں واش روم بھی نہیں ہوتے تھے. وہ رفع حاجت کے لیے گئیں تو ان کے ساتھ ان کی جو رشتہ دار خاتون تھی مستہ بن اساسہ کی والدہ, وہ گئی ساتھ میں اور ان کی کفالت ابوبکر صدیق ہی کیا کرتے تھے دیکھا جائے تو. وہ گئی تو ان کے پیر کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دی کہ اللہ اس کا برا کرے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ آپ کیسی ماں ہیں کہ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں, ایسا نہ کہیں. تو وہ کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی اس نے کیا کیا ہے. تب انہوں نے یہ واقعہ پورا بتایا کہ ایسا ایسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اتنا روئی اور کئی دن تک میں مسلسل روتی رہی کہ میرا دوپٹہ بھیگ بھیگ جاتا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے روتے روتے ہی میری جان چلی جائے گی. تصور کریں نا ذرا کہ یہ معمولی بات نہیں تھی, ایک بہت بڑا الزام تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عفق قرار دیا ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اس طرح سے نڈھال اور پریشان تھی, جب اللہ کے رسول آتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ اگر تم نے کیا ہے کچھ تو بتا دو, اور ابوبکر صدیق بھی ان کی تائید کرتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ واللہ جو کام میں نے نہیں کیا اور آپ لوگ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں تو میں کچھ بھی کہوں اور آپ لوگ ماننے والے نہیں, تو لہٰذا بس میں یہی کہتی ہوں. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں آ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ واللہ میں یہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی بہترین ہے مدد کے لیے, یہ وہی مدد کرنے والا ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ نور کا جب یہ آگے کا رکوع ہم پڑھیں گے جس کو آیت برات کہتے ہیں, جس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت میں بیان کیا کرتی تھی کہ جو ان کو اسپیشل جو چیزیں عطا کی گئی تھیں خود اللہ کے رسول کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی, تو اس میں یہ بھی ایک خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات قرآن میں نازل کی. اور جیسے پہلے واقعہ آپ سے میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کسی ایک اسکالر سے کوئی نان کرسچن اسکالر نے ان پر طنز کرنے کے لیے کہا کہ ہاں آپ کی ام المومنین پر تو الزام لگایا گیا تھا, آپ کی ماں ایسی تھی کہ ان پر الزام لگایا گیا. اور نعوذ باللہ اس واقعے کو آج مستشرقین اتنا اچھالتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس عیسائی نے بھی اس مسلم اسکالر ان مسلم اسکالر سے کہا کہ آپ کی ام المومنین پر تو الزام لگایا گیا تھا. تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ہاں انتہائی دو بھولی بھالی پاک پاس مومن خاتون پر الزام لگایا گیا. ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے ذریعے سے نازل کی, یعنی ان کے بچے کو اس ذریعہ بنایا کہ بچے نے گہوارے میں گواہی دی کہ میں رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک معجزے سے پیدا کیا ہے. اور ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہے. قرآن کی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ الزام جھوٹا تھا. تو ان واقعات کو آپ سامنے رکھیں کہ منافقین چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلائیں, اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک بہترین سوسائٹی, ایک بہترین معاشرہ وہ عمل میں آئے, قیام میں لایا جائے ایسے معاشرے کو کہ جہاں پر کسی پر الزام نہ لگایا جاتا ہو, جہاں پر ایسے اسکینڈلز کو عام نہ کیا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے سخت قانون نازل کیے جس کی بنا پر ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. اور یقین جانے کہ اگر آج بھی سورہ نور اور سورہ احزاب اور سورہ نساء یہ ایسی صورتیں اگر ان کو عمل میں لایا جائے تو آج جتنے بھی جو کیس ہو رہے ہیں وہ کیس بہت حد تک 99% تک ختم ہو سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ان احکام اور قوانین پر عمل کیا جائے. پھر تھوڑا سا اس صورت کی طرف آنے سے پہلے, کیونکہ اس میں جو احکام آپ کو ملیں گے ہو سکتا ہے کہ لاعلمی کی بنا پر, یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ہماری پہنچ, ہماری جو سوچ ہے اس تک نہ گئی ہو, یا ہم ان فائدوں کو محسوس نہ کر سکتے ہوں ابھی فی الحال, ہماری سوچ محدود ہو, تو اس بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل میں ایسا خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت قانون کیوں نازل کیے. تو ان آیتوں کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو بھی قانون آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اور وہ تمام کے تمام قانون حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, اس میں انسان کی ہی سراسر بھلائی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہو گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام کو مغرب کے نظریے سے اور مغرب کے تناظر میں سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہمیں نظریہ دیتا ہے, ویسٹ جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے, اور آج ویسٹرن کنٹریز جن چیزوں کو وہ اپنا کلچر اپنا اقدار بنائے ہوئے ہیں, ہم اس تناظر میں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایسا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. گنتی ہمیشہ ایک سے کی جاتی ہے, الٹی گنتی نہیں کی جاتی کبھی بھی. تو اگر ہم مغرب کے نظریے سے اسلام کو سمجھیں گے تو ہم ضرور دھوکہ کھائیں گے. ہم اسلام کو اسلام کے نظریے سے سمجھیں. اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اگر کہیں آگ لگنے والی ہو تو اسلام ہمیں وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ جن چیزوں سے آگ لگ سکتی ہے پہلے وہ آگ لگنے والے سامان ہی نہ مہیا کیے جائیں. اور مغرب ہمیں کیا سمجھاتا ہے, ویسٹ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ آگ لگانے کے پورے سامان مہیا کر دو, ہر طرف سے اس طرح سے آسانیاں پیدا کر دو کہ آگ لگ جائے, لیکن ساتھ میں گاڑیاں تیار رکھو آگ بجھانے والی, اور انتظار کرتے رہو, آگ لگنے کا انتظار کرو, اور جیسی آگ لگے تب وہ گاڑیاں لے جاؤ آگ بجھانے کے لیے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ آگ لگ جانے کی وجہ سے نقصان ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نا نقصان, چیزیں تو جلے گی ہی. تو ویسٹ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تم آگ اور پیٹرول کو, اور اس طرح سے وہ بے حیائی اور فحاشی کو عام کر رہا ہے, اور کہتے کہ خوب برہنگی زنا سب کچھ عام کر دو, اتنا کھلم کھلا سب کچھ کر دو, اتنی آزادی دے دو کہ لوگ خود اس سے بیزار ہو جائیں, لوگ اسے گھن کھانے لگیں. لیکن اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا, اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آگ کو لگنے ہی نہ دیا جائے. ایسے چیزیں, ایسی وہ تعلیمات اسلام نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں, ایسے اصول, ایسے سنہری رہنما اصول دیے ہیں جس کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ ہی نہیں رہتا. پہلے کا پہلے ہی وہ آگ کو ختم کر دینا چاہتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے نا. مغرب یہ بتاتا ہے کہ ریسکیو ممبرز جو ہے وہ کھڑے رہیں تیار, کہ اب جو کوئی بھی گڑھے میں گرا تو یہ لوگ سمندر میں ڈوبنے والوں کو جا کر بچائیں. لیکن اسلام ہمیں پہلے سے وہاں پر کوئی رہنماؤں کو کھڑا کرتا ہے, ایسے رہنما اصول دیتا ہے کہ آگے مت جاؤ, آگے گڑھا ہے, آگے سمندر ہے, اگر تم آگے گئے تو گر جاؤ گے, اور گرنے کے بعد نقصان تمہارا ہی ہونے والا ہے. لہٰذا اسلام ہمیں پہلے ہی حفاظت ہماری کر دیتا ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہے نا. پھر ہم جب اسلام کو مغرب سے سمجھنا چاہتے ہیں, مغرب کے تناظر میں, آج ہمیں میڈیا یہ کانسیپٹ دلوا رہا ہے, یا یہ کانسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے. ہمارے جتنا جو میڈیا آج ہم دیکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اخبارات ہیں, رسائل ہیں, انٹرنیٹ ہے, ٹی وی ہے, اور جو مسلمانوں کے نام سے بھی جو ڈرامے بتائے جا رہے ہیں, ہے تو مسلمان کردار یا مسلمانوں کے گھرانے بتائے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ ایک روتی دھوتی عورت ہے, غریب ہے, اور بہت پریشان حال ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کو بہت تکلیف دی جا رہی ہے۔ بہرحال اس کو اتنا پریشان بتائے گا اس کی صورت سے، اس کے لباس سے، اس کے رویے سے، ہر طرح سے۔ اور وہ عورت کون ہوگی؟ وہ عبایا پہنی بھی ہوگی، برقع پہنی بھی عورت ہوگی۔ کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، جو ہمارے مسلمان گھرانوں کے کئی لوگ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں، تو وہ عورت کو دھیرے دھیرے ایسا زہر پلایا جا رہا ہے، ایسا میٹھا زہر پلایا جا رہا ہے کہ وہ عورت خود بھی نہیں جانتی کہ اس زہر سے مجھے ہی مارنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ وہ زہر یہ ہے کہ تم اگر اسلام کو فالو کرو گی، تم اگر پردہ کرو گی، تو دیکھو یہ پریشان حال زندگی تمہاری ہوگی، ایسی پریشان زندگی تمہاری منتظر ہوگی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے ایک بہت ہی ماڈرن خاتون ٹک ٹک کرتی ہوئی سینڈل سے چلی جا رہی ہے، مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، پرس لٹکا ہوا ہے، بال بہت ہی خوبصورت سنورے ہوئے ہیں، بہترین لباس پہنی ہوئی ہے، آفس بھی جا رہی ہے، گھر بھی دیکھ رہی ہے، بہت خوشحال ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ دیکھا، یہ جو اسلام کو نہ فالو کرنے والی، جو گھر سے باہر نکلی ہوئی عورت ہے، جو آفیسز میں جاتی ہے، جو نہ محرم سے مل رہی ہے، مردوں سے بات چیت کر رہی ہے، جس کو بہت بولڈ بتایا جاتا ہے، تو کہتے کہ دیکھا یہ ہے، یہ ایک مسلمان خاتون ہے، یہ کامیاب ہے۔ تو یہ کانسیپٹ مسلمان عورت کو دیا جا رہا ہے کہ تم اگر اسلام کو فالو کرو گی تو تم پریشان حال رہو گی، تم میں اگر بولڈنیس نہیں ہے، تم میں بے حیائی نہیں ہے، تو تم دقیانوس ہی ہو، تم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی ہو۔ اور اگر تم میں بولڈنیس یعنی بے حیائی ہے، غلط مت سمجھیے گا اس کا مطلب پلیز، بولڈنیس کا مطلب میں ان کے نظریے سے بتا رہی ہوں، بولڈنیس ایک بہت اچھی کوالٹی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر بولڈنیس بے حیائی کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم میں اگر بولڈنیس ہے، بے حیائی ہے، مردوں سے ملنے کا تمہیں ایک گر آتا ہے، تو تم کامیاب عورت ہو۔ یہ میڈیا ہمیں یہ تصویر پیش کر رہا ہے آج عورت کی، لیکن ہم سب جانتے ہیں ابھی جو حال ہی میں کیس ہوا تھا بس میں، ایک نامحرم لڑکی اپنے دوست بوائے فرینڈ کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اور جو بس میں اس کے ساتھ اجتماعی ریپ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں پہلے ہی بتا دیتا ہے، آگ لگنے سے پہلے ہی وہ اس کو بجھانے کے سامان مہیا کرتا ہے، ہمارے یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایک لڑکی، ایک نوجوان لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ سفر کر ہی نہیں سکتی، چاہے وہ اس کا بوائے فرینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلے سے اسلام ہمیں بچاتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس مغربی معاشرے کو ہم بہت ہی اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہائے امریکہ والے، ہائے امریکہ میں تو کتنا اچھا ہے، کسی اسکالر نے کہا تھا اور واقعی میں بہت صحیح بات کہی تھی، میں ہمیشہ ان سے ایگری کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آج ہمارے ملک میں امریکن ایمبیسی یہ اعلان کر دے کہ امریکہ کے ویزے مفت میں مل رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا ملک یقین جانیے خالی ہو جائے گا، لائنیں لگ جائیں گے ایمبیسی کے آگے، ہر کوئی ہمارے یہاں کا امریکہ ہی جانا چاہتا ہے۔ کیا چیز ہے آخر ایسی وہاں پر جس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جیسے آتا ہے نا کہ یہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، جس کو آج ہم سمجھ رہے ہیں آزادی، جس کو آج ہم خوبصورتی سمجھ رہے ہیں، وہ سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ وہاں کا حال ہم جانتے ہیں، اگر وہاں کی جو زندگی بتائی جاتی ہے، اور آج ہمارے ڈراموں میں جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کی سڑکیں بہت اچھی، وہاں پر آپ کو سڑکوں پر کہیں کچرا دکھائی نہیں دے گا، پولیس کا انتظام بہت اچھا ہے کہ اگر آپ ایک فون کرتے ہیں تو 3 منٹ کے اندر، 4 منٹ کے اندر پولیس آ جاتی ہے، وہاں پر تعلیم 100% ہے، وہاں پر غریبی نہیں ہے، وہ ترقی یافتہ، ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگ، بے روزگاری وہاں پر بہت کم ہے، عدالتیں بہت اچھی ہیں، فیصلے بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہمارے ملکوں کے جیسے لمبے 40-40 سال اور 50-50 سال تک کیس نہیں چلتے رہتے، عدالتیں اچھی ہیں، فیصلے صحیح سے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، بظاہر بہت اچھا بتایا جاتا ہے، 100% تعلیم ہے، ایک کال آپ کرتے ہیں پولیس فوراً حاضر ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ، فون کی فیسلٹیز، ہر قسم کی فیسلٹیز آپ کو منٹوں میں مل جاتی ہے، آپ کو لائن لگا کے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تو بظاہر بہت ترقی بتائی جاتی ہے وہاں پر کہ آپ بہت ترقی یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بے شک صحیح ہوگا، لیکن کیا ہم نے اس ظاہری چمک کے پیچھے دیکھا ہے کہ کتنا کریہ چہرہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے؟ اس رپورٹ کو بھی ہم پڑھیں، کیوں ہم اس رپورٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کیوں یہ ظاہری چیزیں بتاتے ہیں؟ ہر بار ہم تعریف کرتے ہیں کتنا اچھا ہے وہاں پر نا، اتنی صفائی ہے وہاں پر روڈوں پر، ہاں تو ٹھیک ہے، روڈز بہت صاف ہیں وہاں پر، ایسے قسم کے فلش ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے جو سینسر لگے ہوئے ہوں کہ آپ کو بٹن پریس بھی نہیں کرنا پڑتا اور فلش ہو جاتا ہے، ایسے واش رومز ہیں جہاں نیچے پانی کا ایک بوند نہیں گرا ہوتا۔ لیکن آپ نے سوچا کہ ظاہری صفائی پر تو انہوں نے بہت دھیان دیا، کموڈ کو صاف رکھنے کے تو انہوں نے بہت خیال رکھا، لیکن انسانوں کی صفائی کے لیے کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے کہ اگر آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہوں اپنی ضروریات کے لیے تو آپ پانی سے کوئی چیز کی صفائی نہیں کر سکتے، اپنے جسم کو ٹشوز رکھ دیے انہوں نے۔ تو یعنی انسان صاف ستھرا نہ رہے، انسان شیطان کی پیروی کرے، گندگی میں لتھڑا رہے، اور وہ جو چیزیں ہیں اور واش روم سے وہ زیادہ صحیح رہیں، وہ صاف رہیں۔ اب اسی معاشرے کی ایک اندرونی تصویر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جرائم کا ریشو سب سے زیادہ انہی کنٹریز میں ہے، مغربی ممالک میں، اور جرائم سے زیادہ زنا کا ریشو بھی سب سے زیادہ وہاں پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 13 سال سے کم عمر کی لڑکیاں 18 سال کی لڑکیوں سے جب انٹرویو لیا گیا تو ہر 18 سال کی لڑکی میں سے 80% لڑکیوں نے جواب دیا کہ وہ پاک نہیں رہیں، وہ پہلے ہی شادی سے پہلے ہی ان کے سارے کام ہو چکے ہیں۔ 13 سال کی لڑکیاں بھی جو ہے اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ایسے شکار ہوتی ہیں، ان کی عصمت چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس قدر بے حیائی، بے راہ روی اور خاندانی نظام اس قدر درہم برہم ہو چکا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں، اسکولز میں اور ہر ادارے میں اب جو ہے انہوں نے باپ کے خانے کا نام ہی نکال دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، یعنی ایک انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کا خاندان نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے۔ سنگل پیرنٹ سسٹم وہاں رائج ہے، ایک عورت تنہا باپ بھی بنی ہوئی ہے اور ماں بھی بنی ہوئی ہے، وہ بچے کو سنبھال رہی ہے، وہی سب کچھ کر رہی ہے، کیونکہ ایک مرد نے اپنا فائدہ اٹھایا اور چھوڑتا ہوا چلتا بنا، کیونکہ فیملی سسٹم وہاں نہیں رہا نا، نکاح ختم کر دیا گیا ہے اور ناجائز بچوں کی تعداد جائز بچوں سے زیادہ ہے۔ اسی بنا پر وہاں کی یونیورسٹیز نے، وہاں کے اسکولس نے جب فارم فل کیا جاتا ہے بچے کا، جب ایڈمیشن کروایا جاتا ہے، تو اس فارم میں باپ کے نام کی جگہ نکال دی ہے کہ آپ کو باپ کا نام فل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 50% سے زائد بچے ایسے جن کو باپ کا نام کا علم ہی نہیں ہے، تو صرف ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو ایک بچے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کے باپ کا اور اس کے خاندان کا نام نہیں معلوم۔ ایک ماں بچے کو صبح سینٹر کے حوالے کرتی ہے جہاں پر بچے پلتے بڑھتے ہیں، ماں بیچاری کمانے چلی جاتی ہے، وہ جو بچے ماں کی چھاتی سے دودھ سے محروم رہے ان میں کیا محبت پیدا ہوگی اس ماں کے لیے بھی، اور پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہی بوڑھے والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کا سسٹم، فیملی لائف بالکل ڈسٹرب ہے، وہاں پر خاندان کا کوئی تصور نہیں ہے، نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں سے انٹرویوز لیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب بغیر نکاح کے ہمیں آزادی سے یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم کیوں نکاح کی بندشوں میں اور بندھنوں میں بندھیں، اور کیوں ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائیں۔ اس کے مقابلے میں آپ ہمارے ملکوں میں دیکھیے، ہمارے یہاں کیسا خاندانی نظام الحمدللہ مضبوط ہے، کتنے بھی مسلمان گئے گزرے ہوں لیکن خاندانی نظام الحمدللہ یہ بہت ہمارے یہاں مضبوط ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ جبکہ بہت سارے مسلمان بھی اب ان کی دیکھا دیکھی اس کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو نیک ہدایت دے۔ یہ ہمارے یہاں کا خاندانی نظام دیکھیے کہ اس وقت وہاں پر جب امریکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اکیلی تکلیف اٹھاتی ہے، خود جا کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے، اور اس کو لینے آنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا گھر سے، خود اکیلی بچے کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر جاتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اور جب پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، تو ددھیال اور ننیال، چاہے بہو سے کتنی بھی ساس کو یا ساس کو بہو سے کتنی بھی شکایتیں رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، دو خاندان جمع ہوتے ہیں، ننیال والے بھی ددھیال والے بھی، اور اس بچے کی کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس عورت کو کتنا معتبر سمجھا جاتا ہے، بچے کو، اس عورت کو اور بچے کو کتنا رسپیکٹ دیا جاتا ہے، دونوں طرف سے ایک طرح سے خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس بچے کا نام رکھیں گے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں دونوں خاندان کی طرف سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مضبوط خاندانی نظام کا اثر، کیا عورت چاہتی ہے کہ وہ اسی طرح تنہا ہو جائے؟ ایک مسلمان عورت یہ چاہے گی کہ آج وہ اسی امریکن عورت کی طرح یا یورپین کنٹریز کی عورت کی طرح تنہا ہو جائے، کہ بچہ پیدا ہو تو کوئی مبارکباد دینے والا بھی نہ ہو؟ تو یہ جو ہمارے یہاں کا خاندانی نظام ہے یہ کس بنا پر مضبوط ہے؟ یہ اسلام نے ہم کو دیا ہے الحمدللہ۔ اسلام میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں کہ ایک عورت کو جو رسپیکٹ دیا جاتا ہے، اس پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کے تعلق سے جو حقوق ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، وہ اتنے بہترین رہنما اصول ہیں کہ تم عورت کو نازک آبگی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو چہروں پر نہ مارو، ان کی عزت کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھاؤ، اگر عورتیں کجی میں ہیں تو ان کی کجی کو چھوڑ دو، اتنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ایسا رسپیکٹ خاندان میں، ایسا نظام، اور جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی عزت کی جاتی ہے، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں ہمارے خاندانوں میں، وہ کہیں مل سکتا ہے؟ کوئی یورپین کنٹریز میں ہے یہ نظام؟ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیے اور پھر یہ پڑھیے کہ اس سورت میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہماری بھلائی کے لیے دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات بینات لعلکم تذکرون. مدنی سورت ہے. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو. یہ بھی قرآن کریم کی واحد سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا. حالانکہ دوسری صورتیں بھی آپ دیکھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جن صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے دوسرے احکامات بھی ہمیں ملتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. لیکن اس صورت کے بارے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر زانی عورت کے بارے میں یعنی زانی مرد اور زانی عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے تھے اور سورہ نساء میں ان عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے تھے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ابھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. وہاں پر کہا گیا تھا کہ ایسی عورتوں کو جن سے تمہیں بے وفائی کا یا ایسی بدچلنی کا اندیشہ ہو تو ایسی خواتین کے ساتھ جو تم معاملہ کرو گے وہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نازل فرما دے. وہ ابتدائی حکم تھا. لیکن سورہ نور میں جب یہ احکام نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کر دیا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کو سنگسار کیا جائے گا. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو احکام ہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے, یہ احکام آپ کو حدیث میں ملیں گے. احادیث اس بات کی ہمیں یقین دہانی کراتی ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کے رسول نے اس کو قائم اور نافذ کر کے بھی بتایا. اور آج منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں دراصل تو یہ بھی ایک ان کا پروپیگنڈا ہے, ان کی چال ہے, اس بنا پر انکار کیا جاتا ہے تاکہ پھر اس طرح سے زانی مرد اور زانی عورت سے سزا کو وہ ہٹا سکے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو زانی مرد ہے اور زانی عورت ان کو سنسار کر دینے کی سزا کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تو شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے, 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہاں پر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2-3 کیس ایسے آئے تھے اور آپ نے ان کو اسی طرح سے سنسار کرنے کا حکم دیا تھا. اب یہاں پر ان سزاؤں کو لے کر اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان آیتوں کے خلاف کہ اسلام تو بہت ہی شدت پسند مذہب ہے, اسلام کی سزائیں وحشیانہ سزائیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ کیس ہوا انڈیا میں جو اجتماعی بس میں جو واقعہ پیش آیا وہ لڑکی کی بعد میں موت واقع ہو گئی, جب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نان مسلم اسکالرس یا نان مسلم جو سیاستدان تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لڑکیوں کو رات میں سفر نہیں کرنا چاہیے. اور ان لوگوں نے ایسے ایسے بیانات دیے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بیانات جو دے رہے ہوں یہ پورے مسلمانوں کے اصول بیان کر رہے ہوں, اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کے اصول بیان کر رہے ہوں. تو اسلام کیا چاہتا ہے کہ ایسے سارے ایسی سخت سزا دی جائے ایسے لوگوں کو تاکہ معاشرے میں پھر اس کو کسی کو کرنے کی ہمت ہی نہ ہو اور سنسار کر دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے. اور یہ سزا کو کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے, یہ خاص طور سے قابل ذکر بات ہے. اور کیوں موجود رہے؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کسی کو کرنے کی ہمت نہ ہو. آج آپ دیکھیں کہ روزانہ اگر اخبار پڑھیں, میں تو اسی ڈر سے یقین جانے کہ میں اخبار پڑھتی نہیں ہوں, اتنا ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے کہ جب بھی دیکھو اس میں ہمیشہ قتل و غارت گری کے واقعات, ریپ کے واقعات اور ایسے واقعہ جس میں کسی کو لوٹ لیا گیا ہو. بعض اوقات تو خبریں یہ تک پڑھنے کو ملتی ہے کہ بھائیوں نے بہن کا قتل کر دیا کہ وہ وراثت میں حق مانگ رہی تھی. یعنی ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ انسانیت کہاں جا سوئی ہے اور کیسے کیسے واقعات آج دنیا میں ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان واقعات کی تشہیر نہ کی جائے. آگے ہم پڑھیں گے. آج ہمارا میڈیا, ہمارے ٹی وی چینلز, ہمارے انٹرنیٹ وغیرہ ایسے واقعات کو اور مسالہ لگا کر بیان کرتے ہیں تاکہ جو لوگ نہ جانتے وہ بھی جان لیں اور جن کو نہ کرنے کی خواہش ہو رہی ان کو بھی کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے. تو ایسے واقعات پر مٹی ڈال دینی ہے, اس کو چھپانا ہے. لیکن جو جنہوں نے یہ جرم کیا ہو, ایک اسلامی اگر حکومت ہوگی اور اسلام وہ ماحول پرووائڈ کرے گا تب کہیں جا کر یہ سزاؤں کو نافذ کرنے کا حکم ہے. اسلام نے پہلے روک لگائی, اسلام نے پہلے ایسے رہنما اصول دیے, معاشرے کو پہلے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا, اس کے بعد یہ احکامات آئے. تو اسلامی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو اس طرح سزا دی جائے گی. تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنسار کر دیا جائے گا. خود اللہ کے رسول نے یہ سزا دی اور اس حکم پر عمل کر کے دکھایا. کسی نے کہا تھا جب کہا جاتا کہ سنسار کیا جا رہا تھا تو کوئی خاتون یا مرد کا خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے کپڑوں پر اڑ گئے. انہوں نے کچھ ایسے جملے کہے جو اعتراض والے جملے تھے اور اس شخص یا عورت کو برے القاب سے یاد کیا. تو اللہ کے رسول نے ان کو منع فرما دیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ جب دنیا میں اس پر سزا لگ گئی اور اس کو سنسار کر دیا گیا تو لہٰذا بس ختم, اب کوئی اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دیا ہو, جیسے ایک اور غامدیہ قبیلے کی خاتون نے جب کیا تھا یہ جرم اور خود آ کر اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حدود نافذ کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعد میں آنا, جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی اور تب کہا کہ اللہ کے رسول مجھ پر حدود نافذ کیجئے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بچہ جب روٹی پکڑ لے, روٹی کھانا سیکھ لے تب آنا. جب بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ عورت پھر آئی, آپ دیکھیں ذرا کہ اس کو اللہ سے خوف تھا, اللہ سے ڈر تھا, وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ہی سزا پا کر جب اللہ کے پاس جائے تو ہر طرح سے پاک و صاف ہو کر جائے. تو وہ لوگ اصلی توبہ کرنا جانتے تھے. تو وہ خاتون آئی, پھر اللہ کے رسول نے اس کو سنسار کر دیا. تب اللہ کے رسول نے اس خاتون کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس کی توبہ, یعنی ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ اگر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے وہ برابر ہو جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پر موجود رہے تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں اور کسی کو آئندہ کرنے کی ہمت نہ ہو. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانیہ مشرک, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں, ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں, کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا الزام لگا رہا ہے کسی پر کہ تم نے اگر کسی کو کسی یہ ایسی غلط حالت میں دیکھا ہے, قابل گرفت حالت میں دیکھا ہے, تو کہا گیا کہ تم اپنے ساتھ اور چار گواہ لے کر آؤ. چار گواہ ہونے چاہیے, اگر چار گواہ نہیں لاتے تو اپنے منہ پر ٹیپ چپکا لو, یعنی بند کر دو اپنے ہونٹوں کو اور ایسے سمجھو کہ تم نے بھی نہیں دیکھا ہے. اور اگر کوئی چار گواہ نہ لائے تو پھر کیا کرو کہ ان کو کوڑے مارے جائیں گے. یعنی الٹا اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہ جو چیز بتائی گئی ہے اور یہ جو اصول دیا گیا ہے اسلام میں کہ تم نے اگر دیکھا ہے کسی کو ایسی حالت میں تو اب تم جا کر چار گواہ ڈھونڈو, تمہیں بھاگ دوڑ کر کے چار گواہ اسی وقت لانے پڑیں گے کہ وہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر کو دیکھ لیں. اور اگر تم اسے چار گواہ نہیں لا سکے تو لہٰذا تم بھی خاموش بیٹھو, ورنہ اگر تم نے یہ الزام لگایا ہے اور تم چار گواہ پیش نہ کر سکے تو الٹا تمہیں کو سزا دی جائے گی. سزا کیا ہوگی؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے, اور بعد میں آئندہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. اگر وہ آ کر گواہی دیتے بھی ہوں تو ان کو جھوٹا سمجھا جائے گا. اتنا سخت قانون کیوں رکھا گیا یہ؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو اتنے اسکینڈل زبان زد عام ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کو کبھی اس طرح دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہمارے میگزینز, ہمارا میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے کہ کسی کو دیکھا بھی نہیں اور ہر ایک پر الزام لگا دیتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسے جملے ہمارے یہاں کے میگزینز میں تو اتنے ہوتے ہیں, خصوصاً شوبیز رکھنے والوں کے تعلق سے, فلاں کے فلاں کے ساتھ تعلقات, فلاں کا فلاں کے ساتھ افیئر. تو ایسے اسکینڈلز کو عام نہیں کرنے چاہیے, بلکہ اگر کوئی آ کر کہتا ہے تو الٹا اس کو چار گواہ پیش کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں وہ پیش کر سکا تو اسی کو سزا دی جائے گی. اور یہ سزا دی گئی ان تین مسلمانوں کو, مصطفی بن اساسہ, حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سزا نافذ کروائی تھی, 80 کوڑے ان کو لگائے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک بھولی بھالی خاتون پر الزام لگایا تھا, یا اس الزام کو لگانے میں انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اللہ نہ کرے, کیونکہ وہ سات لوگ جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہوتے ہیں, جن کی طرف اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا نہ ان سے کلام کرے گا. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی مومن بھولی بھالی معصوم عورت پر تہمت لگانا, اور یہ تہمت لگانا بہت بڑے جرم میں سے ہے, گناہ میں سے ہے. اس لیے کبھی کسی کے تعلق سے کچھ نہ کہیں, کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں, یا کبھی اگر کسی کا دیکھیں بھی تو خاموش ہو جائیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو, تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے, اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. یہاں پر ایک اور قانون کی بات کی جا رہی ہے اور یہ اس کو لیان کہتے ہیں. لیان کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کرنا, ایک دوسرے پر لعنت کرنا. ایک دو واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں اور مختلف روایت میں مختلف ایک دو نام آتے ہیں. جو واقعات ہمیں ملتے ہیں اس میں کسی میں جو ہے ہلال بن امیہ کے بارے میں کہا گیا ہے اور کسی واقعے میں کسی اور صحابی کا نام لیا گیا ہے. وہاں پر بتایا گیا ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی یا اپنے ایک صحابی دوست سے ذکر کیا کہ تم یہ معاملہ جا کر اللہ کے رسول سے پوچھو کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لے اور اس حالت میں دیکھنے کی بنا پر وہ غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی کو قتل کر دے تو تم قصاص میں خود اس کو قتل کر دو گے, جبکہ یہ تو غلط ہوا, یہ غلط بات ہے. یا وہی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم قتل کرتے ہو اپنی بیوی کو تو تم کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا قصاص میں. تو وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول, میں جانتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور حقیقت ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی آیت نازل کرے گا, یعنی اس حکم کے بارے میں, اور یہ آیت میں پھر نازل ہوئی. اس کو قانون لیان کہا جاتا ہے. کچھ چیزیں, کچھ سزائیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے, بندوں پر اسے نہیں چھوڑا ہے, ان کو حد کہتے ہیں, حدود یا حد کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک حد کا نافذ کرنا کہا جاتا ہے 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی حدود زمین پر نافذ نہیں کی جاتی تو پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں پر یا اس زمین پر پھر اس طرح سے یا تو قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے یا پھر وہاں پر اور بے راہ روی عام ہو جاتی ہے. تو ایک حدود کا نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے. تو کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے, جیسے چور کی سزا ہے, زانی کی سزا ہے اور قتل کے بدلے قتل ہے, یعنی قصاص ہے. تو کچھ سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. یا پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ جھوٹی گواہی ہے, کسی پر الزام لگانا, ان کو حدود کہا جاتا ہے اور اس میں سے ایک یہ لیان کا قانون ہے. اب اگر کوئی شخص, کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے بے وفائی کرتے ہوئے دیکھ لے اور کسی غیر کے ساتھ دیکھ لے تو ظاہر سی بات ہے اس کی غیرت گوارا تھوڑی کرے گی کہ اس کے ساتھ وہ دوبارہ زندگی گزارے. اور غیرت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ بیوی کو قتل کر دے, بلکہ بیوی کو کیا وہ دونوں کو قتل کر دے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے کیس ہمیں سننے کو اور پڑھنے کو ملتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی لیے قانون نافذ کر دیا اور نازل کر دیا کہ اگر کوئی شوہر اس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لیتا ہے تو اب قاضی کے پاس فیصلہ ہوگا. قاضی کے پاس وہ لوگ آئیں گے اور قاضی کے سامنے دونوں قسم کھائیں گے. مرد قسم کھائے گا 4 دفعہ, میں جو الزام لگا رہا ہوں اپنی بیوی پر تو اس الزام میں میں سچا ہوں, اور اگر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو 5ویں بار وہ کہے گا کہ مجھ پر لعنت ہو, یعنی خود اپنے ہی لیے بد دعا کی بد دعا کرے گا, لعنت کی بد دعا کرے گا. پھر وہ عورت قسم کھائے گی قاضی کے سامنے ہی کہ میرے شوہر نے جو الزام مجھ پر لگایا ہے, وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی تو میرے شوہر نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا الزام ہے, اور 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اس کو لیان کہتے ہیں. اور یہ واقعہ پیش آیا, کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں کا معاملہ پیش آیا اور جب ان کو قسمیں دلوائی گئی, عورت جب قسمیں کھا رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھایا کہ ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے, تم چاہو تو سچ کہہ دو, تم آخرت میں سزا سے بچ جاؤ گی. لیکن اس عورت نے کہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو رسوا نہ کروں گی اور جھوٹی قسم کھا لی. تب اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل نہ کر دیا ہوتا تو میں اسے عبرت ناک سزا دیتا. یعنی اب دنیا میں تو اس پر سے سزا ساقط ہو گئی, اب دنیا میں اسے سنسار نہیں کیا جائے گا, بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا. اور تب اللہ کے رسول نے نشانی بھی بتائی تھی کہ اگر یہ بچہ ایسا اور ایسا ہوا تو واقعی میں یہ عورت مطلب غلط ہے. پھر شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے گی, دونوں اب دوبارہ کبھی نہیں مل سکتے, وہیں پر نکاح فسخ ہو جائے گا, دونوں دوبارہ اب نکاح نہیں کر سکتے, نہ شوہر کو اس کو مہر دینے کی ضرورت ہے نہ ہی کچھ اور, نہ کچھ چیز میں اس کا حصہ ہوگا عورت کا. بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا, بچہ اور ماں دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, لیکن اب یہ جو باپ تھا اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو اس کو قانون لیان کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو بعد میں ویسے ہی بچہ ہوا جیسے کہ اللہ کے رسول نے نشاندہی کی تھی, یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ عورت نے جھوٹی قسم کھائی تھی. تو آپ دیکھیں دنیا میں تو اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی, لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے سزا ہے. تو اسی قانون کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں, اور سب طرف تو نہیں لیکن کچھ علاقوں میں, آپ نے کاروکاری کا لفظ سنا ہوگا. کاروکاری کوئی علاقہ ہے وہاں پر ہندوستان پاکستان کی سرحد کے پاس یا کچھ علاقوں میں وہاں پر یہ کاروکاری کا جو ہے وہ ایک عام رواج ہے. خصوصاً چودھری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا وڈیرے جس کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگ اپنی بیویوں کو جہاں پر خاندانی شادیوں کا رواج پایا جاتا ہے، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے خاندان ہی میں شادی کی جاتی ہے، خاندان سے باہر نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑی عمر کی عورت سے بھی نکاح کر دیا جاتا ہے یا بعض اوقات جو ناپسندیدہ ہوتی ہے اس سے بھی نکاح کر دیا جاتا ہے. تب ایسی صورت میں شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی سے چھٹکارا پائے، تو وہ غلط الزام لگا دیتا ہے بیوی پر، کسی کو کسی کے ساتھ نتھی کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو ایسی حالت میں دیکھ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ پھر ایسی عورت اور مرد دونوں کو کلہاڑی سے مار دیا جاتا ہے، بہت ہی بری طریقے سے، نہیں وحشیانہ طور پر قتل کیا جاتا ہے، اور پھر دونوں کی لاش کو دفن بھی نہیں کیا جاتا، وہ ایسے ہی پڑتی سڑتی گلتی رہتی ہے اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ اب آپ مجھے خود بتائیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے، اور یہ اللہ تعالی نے جو ہمیں قانون دیا ہے، اللہ تعالی نے جو ہمیں اصول سکھائے ہیں، دونوں میں سے کیا بہتر ہے آپ بتائیں، کون سا بہتر ہے؟ جی اللہ تعالی نے جو اصول دیے ہیں وہی بہتر ہے نا. تو اللہ تعالی جو قانون دیتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کاروکاری کی رسم کو آئے دن ہمیشہ بی بی سی پر اس پر ایک ڈاکیومینٹری آتی ہے اور بی بی سی اس کو اتنا اچھالتا ہے اور بی بی سی ایسے پیش کرتا ہے اس بات کو، کاروکاری کی رسم کو، وہ مسلمانوں سے نسبت دے دیتا ہے اس کو. ایک تو کاروکاری کی رسم ہوئی، قرآن سے شادی کرنا ہوا، اس طرح کی چیزوں کو بی بی سی ہمیشہ اسلام کی ایک رسم بتاتا ہے کہ اسلام مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے یہاں پر یہ ہے. نعوذ باللہ، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم سب جانتے ہیں اسلام ہمیں ایسے وحشیانہ اصول نہیں دیتا ہے، اسلام تو ہمیں بہترین اصول دیتا ہے. اور جبکہ اس عورت کی اللہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی بعد میں وہاں پر مدینہ میں نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی، اس کو دفن بھی کیا گیا. یہ تو جو کیا جاتا ہے یہ تو اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ زبردستی الزام میں نتھی کر دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کوئی قانون بھی نہیں ہے، یعنی حکومت بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ان کو قتل کے جرم میں پکڑا نہیں جائے گا. یہ جو کاروکاری کی رسم ہوتی ہے یا کاروکاری کا جو معاملہ ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے بھی ان کو آزادی ہے، ایسے لوگ پکڑے نہیں جاتے. یعنی قتل کروانا ہو یا قتل کرنا ہو اور قتل سے بری بھی رہنا ہو اپنے آپ کو، تو وہ لوگ یہ کام کر جاتے ہیں. اس عورت سے بھی چھٹکارا مل گیا، اس کی جائیداد بھی خود اپنے ہاتھ آ گئی. جس شخص سے دشمنی تھی اس شخص کو بھی اس کے ساتھ نتھی کر دیا، اور اس کی بھی جان سے خود ایک ساتھ ہی بدلہ لے لیا، اور پھر اس کو دفن بھی نہیں کیا جاتا، پڑے رہتے ہیں ایسی وہ لاشیں، کہا جاتا ہے. تو یہ کتنی ایک طرح سے کہنا چاہیے نا کہ جاہلانہ سوچ ہے یہ. تو اللہ تعالی نے کسی بھی حال میں جان لینے کا حق کسی کو بھی نہیں دیا ہے. ایون اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غیر حالت میں دیکھ لے، تب بھی وہ جان لینے کا مجاز نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ صحابی یہاں آئے تھے نہیں آئے تھے پوچھنے کے لیے، اور پھر انہوں نے وہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب اللہ کے رسول نے انہیں یہ کہا اور اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، تو وہ سارے معاملے پھر اس طرح سے پیش آئے عدالت میں، یعنی انہوں نے اپنے اختیار میں نہیں لیے معاملات. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو ہمیں اصول دیے ہیں وہ بہت ہی بہترین اصول ہیں. اب یہ والی آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں، جس کو آیت برات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا، اس الزام سے ان کو بری کیا گیا. ان الذين جاءوا بالافك اسوه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے لیے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا ہے اس نے اتنا ہی گناہ سمیتا ہے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا. یہ والی آیت خاص طور سے غور کے قابل ہے کہ لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. کہ کیوں نہ مومن عورتوں اور مومن مردوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے جبکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ اب دیکھیں، ان آیتوں میں ہی بہت زیادہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری تربیت کر دی ہو اس ان آیت میں مسلمانوں کی، مومنوں کی۔ کتنے بہترین انداز میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب یہ بات تم نے سنی تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا اور اپنے آپ سے کیوں نہ نیک گمان کیا۔ یہاں پر یہ جو بات کی گئی ہے کہ اپنے آپ سے کیوں نہ نیک گمان کیا، تو کبھی بھی جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں اور اس طرح کے الزامات کی بات آتی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی ایسا بدگمانی کرے اور ہمارے بارے میں کوئی ایسا سوچے تو ہم کو کیسے لگے گا۔ تو اس شخص پر جس پر الزام لگایا جا رہا ہو اس کو اپنی جگہ رکھ کر سوچیں، تب خود بخود ہمارے دل میں اس کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ اور جیسے ابھی ہم نے ابو ایوب انصاری کا واقعہ ڈسکس کیا، بہت ہی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کس طرح سے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا، کہ جب بیوی نے یہ بات کی ان کے ساتھ ڈسکس کی تو پھر کیسے انہوں نے اس معاملے کو کس بہترین طریقے سے سلجھایا۔ کیوں نے اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ یہاں پر مومن کی صفت بتائی گئی ہے کہ اگر کچھ اس طرح سے سکینڈلز عام ہو رہے ہوں تو تم اپنی زبان کو بند رکھو اور تم اس بات کو آگے لے کر نہ چلو نہ آگے بڑھاؤ اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر آپ مسلم اور مومن کا فرق بھی آپ سمجھ لیں۔ ایک مسلمان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے جو زبان سے کلمہ کہے گا، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی عادات، اپنی صفات اس سے پہچانا جاتا ہے، وہ مسلمان سے بہتر ہوتا ہے، اس میں وہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته وان اللہ رؤوف رحیم۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں یا ایمان والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج بکھا دیتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل اور کرم بتا رہا ہے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نہ ہوتا تو اس فتنے میں ہو سکتا ہے بہت سے اور مزید مسائل میں تم لوگ گھر جاتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اس فتنے سے تمہیں نکالا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس الزام سے بری کیا گیا ان آیتوں کے ذریعے سے، اور ان آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ جو الزام لگایا گیا تھا یہ تو بہتان عظیم تھا، صریح جھوٹ تھا، کھلا جھوٹ تھا، اور یہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولا تھا جو اس گناہ کو لے کر، اس بات کو لے کر مسلمانوں کے اندر گردش کروا رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر فحش اور بے حیائی پھیلے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور وہی کیفیت تھی جو وحی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ابو بکر صدیق بھی تھے، ام رومان بھی تھی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ والدہ نے، یہ والد نے کہا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا کہ میں ان کا شکر کیوں ادا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے لیے برات نازل کی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہمیں جو ایک ملتا ہے جو ان کی ہمیشہ کی عادت تھی۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس الزام جو ان پر الزام لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہتی دنیا تک اس قرآن میں اس کو تلاوت کا حصہ بنا دیا. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو ان کو دیا گیا. پھر وہ لوگ جو مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، یعنی یہ وہ کون لوگ ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تشیع الفاحشہ میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فحش کی اشاعت، اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے. ورنہ ہو سکتا ہے نادانی میں خود بہت سارے مسلمان ہی اس کا شکار ہو جائیں اور اس کو پھیلانے کا باعث بن جائیں. تو تشیع الفاحشہ میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ جی، اسکینڈلز کو عام کرنا، ویری گڈ. اور بے حیائی کی باتوں کو، ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا، سپورٹ دینا. جی ہاں، وہی بے حیائی کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں، فیشن کے نام پر بے حیائی کی چیزوں کو عام کرنا، ڈریس ڈیزائنرز جو ہوتے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑا رہنا، ایسی وہ ساری چیزیں جو جیسے کہ ایسے وہ سارے ایڈز جس میں لڑکا اور لڑکی کے تعلقات بتائے گئے ہوں. وہ پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتا ہے، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے ایڈز بتائے جاتے ہیں. موبائل کا ایڈورٹائز دینا ہو تو اس میں لڑکا اور لڑکی کی بات بتائی جاتی ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں، ہاں میڈیا اس میں آ جائے گا، یہ ساری چیزیں جو کہ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے کہ شادی سے پہلے کسی بھی قسم کے تعلقات، چاہے وہ بات چیت ہی کیوں نہ ہو، ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی کے کسی بھی حال میں جائز نہیں ہو سکتی. تو ان ساری چیزوں کو پروموٹ کرنا اور اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر دکھانا، جیسے اس دن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ ایک چھوٹا سا 2 منٹ یا 3 منٹ کا ہو سکتا ہے ڈراما ہو یا ایڈ ہو، لیکن اس ڈرامے کو پروڈیوس کرنے کے لیے، ڈائریکٹ کرنے کے لیے، اس کو پبلش کرنے کے لیے کتنے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا. اور ایک چھوٹے سے ڈرامے میں ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی آ کر والدین کے آگے تن کر کھڑی ہو جائے اور اپنے آپ کو آزاد ظاہر کرے اور کہے کہ میری مرضی، میری پسند، اور خود جا کر کورٹ میرج کر لے یا گھر سے چلی جائے والدین کی نافرمانی کر کے. اب اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے، جتنی لڑکیوں نے اس سے وہ چیز سیکھی ہوگی اور ان کو سپورٹ ملا ہوگا، ان سب کا گناہ کس پر جا رہا ہوگا؟ جس نے وہ ڈراما پیش کرنے کے لیے ساری تگودو کی، چاہے اس میں چھوٹا حصہ ڈالا یا بڑا حصہ ڈالا. ہم نہیں جانتے کہ وہ 3 منٹ کے ڈرامے کے پیچھے، یا 3 منٹ کے ایڈ کے پیچھے، یا 3 سیکنڈ کے ایڈ کے پیچھے کتنے لوگ لگے ہوں گے، کتنے لوگوں نے تعاون کیا ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے کتنی لڑکیاں گمراہ ہوئیں، کتنی لڑکیوں کو اور ہمت بندھی ان کی کہ وہ ایسے بے حیائی اور برے کام کریں، اور کتنے خاندان اس کی وجہ سے بےچارے، یعنی جن کو عزت سے ہاتھ دھونا پڑا. ایک لڑکی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری لڑکیوں کو وہ نیک سمجھ اور توفیق دے، مسلمانوں کی لڑکیوں کو، بلکہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے. ہم کو معلوم ہے کہ ایک لڑکی کا جو جرم ہوتا ہے گھر سے نکل کر بغیر اپنے محرم کے اور شادی کر لینا، کورٹ میرج کر لینا، اور اس کی سزا اور اس کا خمیازہ بعد میں پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے. کئی والدین کی اچانک اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، کئی لڑکیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں خاندانوں میں جو ان کی بڑی بہنوں نے کیا ہے. تو یہ لڑکیاں کیوں نہیں سوچتی؟ اور یہ لڑکیاں جن کی خاطر یہ کام کرتی ہیں اور جن کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہیں اور والدین کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں، یہی لڑکیوں کو زندگی بھر اسی شوہر سے تانے اور طنز ملتے رہتے ہیں. کہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس و لحاظ نہ رکھ سکی ایک لڑکے کے لیے، وہ اپنے شوہر کا کیا خیال رکھے گی؟ وہ کیسے اس کے ساتھ وفادار ہوگی؟ ایسے کئی آئے دن واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہمارا میڈیا یہی چیز کو پرووائڈ کر رہا ہے، اسی چیز کو پیش کر رہا ہے، اور نادان لڑکیاں اسی کے پیچھے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکومت ہوگی تو میڈیا مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا، اور میڈیا پر جب ایسی بے حیائی کی بجائے اچھی چیزیں نشر کی جائیں گی تو معاشرہ بھی ویسے ہی ہوگا. اس لیے پاور ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس، پاور رہے گا تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ صرف فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری رگ رگ سے واقف ہے نا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی جب یہ سارے باتیں ہوں، یعنی جب کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، جب کسی کو سزا دی جا رہی ہے، سامنے اس کو سنگسار کیا جا رہا ہو، تو جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں یا جو اسکینڈلز کو عام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ ہم تو بڑے پاک ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم سے یہ الحمدللہ گناہ سرزد نہیں ہوا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس سے بری ہے، آپ سے نہیں ہوا. لیکن اس وقت ایسا نہ کہ شیطان تمہیں بہکا دے اور تم اپنے نیکی کے زوم میں مبتلا ہو جاؤ اور اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ سمجھنے لگو. تو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک مت کہو. جب تک اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا. یہ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے جملے کہنے سے پرہیز کرتے رہنا چاہیے کہ میں ایسی اور میں ویسی، میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، کیونکہ ایسے جملے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ دیکھیں کہ اردو میں کہاوت مشہور ہے نا، ہم خود کہتے ہیں ذرا سے کوئی اپنے آپ کی تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. تو جب ہم عام طور پر اپنی عام زندگی میں اس بات کو پسند نہیں کرتے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے کہ تم دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت پاک ظاہر کرو کہ میں بہت پاک ہوں. تو نہیں، اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتے دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مصطفی بن اساسہ جو تھے، ایک صحابی غریب تھے، ان کی اور ان کے والدین ان کے خاندان کی کفالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی خاندانوں کا اسی طرح سے ذمہ داری لے لی تھی جن کی دیکھ ریکھ اور ان کا خرچہ وہ اٹھاتے تھے. جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب آپ کو پتہ چلا کہ مصطفی بن اساسہ بھی اس میں شامل ہیں آپ ان کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کو کوئی نان نفقہ نہیں دوں گا، یا جو میں مدد کر رہا تھا وہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو تم میں سے صاحب قدرت لوگ ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس قسم کی قسم نہ کھائیں کہ اب مسکینوں کو یا مہاجروں کو کوئی چیز نہ دیں گے یا ان کی مدد نہیں کریں گے. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم کو چاہیے کہ تم درگزر کرو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے درگزر کرے؟ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق اس آیت کو پڑھ کر سن کر رو پڑے اور کہنے لگے کہ بالکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے اور مجھے معاف کرے. اور انہوں نے دوبارہ سے ان کا پھر خرچ شروع کر دیا تھا. آپ دیکھیں کہ یہ فطری چیز ہے، صحابہ کرام انسان تھے اصل میں. ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کوئی اور ہی مخلوق تھے، کسی اور دنیا سے آئے تھے، کچھ بہت زیادہ وہ ہمت طاقت والے تھے یا ان کو خاص طور سے کوئی اسپیشل چیزیں ملی ہوئی تھی جس سے وہ برائی سے بچے رہتے تھے. نہیں، وہ بالکل ہم ہی جیسے انسان تھے. سارے واقعات، حالات، امتحانات ان کے ساتھ پیش آتے تھے، ان کا بھی دل تھا، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کی بھی سوچ تھی، لیکن انہوں نے اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لیا تھا. انہوں نے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ وہ اس پر جمے ہوئے تھے. آج ہم سمجھتے کہ نہیں، ہم دوسرے ہی انسان ہیں، ہم سے یہ سب نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب انہوں نے کیا، وہ بھی انسان تھے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی اس طرح سے قسم نہ کھا لیں کسی نیکی سے رکے رہنے کی. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملنے جلنے والوں میں ہی کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کی برائی کی ہے کسی تھرڈ پرسن کے پاس. کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں. اگر کیا ہے نا، آپ اللہ کی خاطر چھوڑ دیں. اور جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے نا، آپ اس کے ساتھ ضرور بھلائی کریں. آپ دیکھیں وہ خود شرمندہ ہو جائے گا. اور ہم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے بھلائی نہیں کر رہے، ہم تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. اگر آج ہم دنیا میں کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. آج اگر ہم دنیا میں کسی کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرمائے گا جب کسی کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے؟ تو ہمیں دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہوگا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں پر دنیا میں بھی ان کے لیے سزا بتائی گئی ہے اور آخرت میں بھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان سات قبیلہ گناہوں میں سے ہے جو موبقات یعنی تباہ کن ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ والی حدیث کے بارے میں چونکہ مجھے اس کی اوتھینٹیسٹی نہیں معلوم ہے اس لیے اسے رہنے دیجئے, لیکن یہ تو معلوم ہے کہ وہ سات ہلاک کر دینے والے گناہ میں سے جو کسی مومن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگاتا ہے, تو یہ بہت ہی بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے. لہٰذا کسی مومن اور بھولی بھالی عورت پر کسی پر بھی تہمت لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اپنی زبان لسک تک کو خاموش رکھنا چاہیے. وہ اس دن کو نہ بھول جائے جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہے, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہاں پر اس بات کو کہہ کر اور معاملہ صاف کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کوئی ایسی عورتوں کو تھوڑی چنے گا, نبی تو خود پاک ہوتا ہے, تو پاک مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہی ہوں گی, اور ایسی جو خراب عورتیں ہوتی ہیں وہ خراب لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, خراب مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. اب یہاں پر گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوا جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو ایسے کیا جائے کہ دروازہ نوک کیا جائے, یا تو سلام کیا جائے یا نوک کیا جائے, اور تین دفعہ سلام کرنے کے بعد اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو بغیر کوئی دل میں بدگمانی لیے واپس پلٹ جایا جائے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے دروازے پر گئے اور تین دفعہ آپ نے سلام کیا. جب تین دفعہ میں جواب نہیں ملا تو آپ واپس پلٹنے لگے. کہا جاتا ہے کہ فوراً انہوں نے صحابی نے دروازہ کھولا اور پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں دراصل گھر ہی میں تھا لیکن چونکہ آپ نے مجھے سلام کیا تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی سلامتی کی دعا مجھے بار بار ملتی رہے, اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جس پر میں عمل نہ کر سکا اور جس کا مجھے افسوس ہے. میں کئی دفعہ کئی لوگوں کے گھر گیا اس بنا پر, اس امید کی بنا پر کہ میں جاؤں اور کوئی میرے لیے دروازہ نہ کھولے اور میں بغیر بدگمانی لیے واپس آؤں. اب آپ تصور کریں ذرا, ہم میں سے ہم جیسے کوئی لوگ ہوں تو ہمارا کیا معاملہ ہو. ہم تو جب کسی کے گھر جاتے ہیں, پہلی بات تو ہمارے یہاں پر جو آج کل رواج قائم ہے اس کو تکلف کہا جاتا ہے. جو آپسی رشتے دار ہیں, آپسی ملنے جلنے والے ہیں, تو کہتے کہ لوگ کیا ہم بھی نوک کر کے آئیں, ہم بھی سلام کر کے آئیں, اپنا ہی تو گھر ہے. اب گھر والے کسی بھی حال میں ہوں, اندر بہو میں بیٹیاں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے بازو کا دوپٹہ صحیح نہیں ہوتا, بس گھر میں داخل ہو جایا جاتا ہے اور اس کو بے تکلفی اور محبت سمجھا جاتا ہے کہ ہم آپس میں اتنی محبت ہے کہ بغیر کچھ کہے ہم سیدھا اندر داخل ہو جاتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم گئے کسی کے گھر, جائیں ہم اور ڈور نوک کریں, رنگ کریں, بیل رنگ کریں, اور پھر کوئی دروازہ نہ کھولے اور ہمیں معلوم بھی ہو کہ کوئی اندر ہو, آپ بتائیے کیا ہم بدگمانی لیے واپس آئیں گے؟ بدگمانی کے بغیر کیا معاملہ ہوتا ہے ہمارا یوزولی؟ چلے دروازے پر جانا تو بہت دور کی بات اور بہت بڑی بات ہے. ایون اگر ہم فون کر کے کسی سے کہیں کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہ رہے ہیں اور سامنے والا بتا دے کہ ہم تھوڑا بزی ہیں, کیا ہوتا ہے ہمارا رویہ اور کیا ہوتا ہے ہمارا معاملہ؟ فوراً بدگمانی شروع کر دیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, بات چیت بند کر دی جاتی ہے, یا ایسی کئی چیزیں ہو جاتی ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, پسند نہیں کیا جاتا اس بات کو, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے لیے سامنے والا اویلیبل رہے, چاہے وہ فون کی صورت میں ہو چاہے جانے کی صورت میں, جبکہ یہ بالکل بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ غیر مناسب رویہ ہے. تو جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ جب تم جاؤ اور ڈور ناک کرو اور جب کوئی جواب نہ دے تو بغیر بدگمانی لیے واپس آ جاؤ. ہو سکتا ہے ابھی اندر معاملات کچھ اور ہوں, ہو سکتا ہے میاں بیوی کی ابھی کچھ لڑائی ہو گئی ہو. اب ایسی لڑائی میں کوئی دروازہ کیسے کھل سکتا ہے آپ بتائیں, دونوں طرف ایک ٹینشن ہو. اب مہمانوں کو تو مسکرا کر جو ہے ریسیو کرنا پڑے گا نا. یا ہو سکتا ہے کچھ اور پرابلم ہوا ہو گھر میں ابھی, جس کی بنا پر دروازہ نہ کھولا جا رہا ہو. تو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی حالت ہو ہمارے لیے سامنے والا دروازہ کھول دے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش رہ گئی کہ میں جاؤں اور اجازت مانگو گھر میں داخل ہونے کی اور سامنے والا مجھے اجازت نہ دے اور بغیر بدگمانی کے میں واپس لوٹاؤں. تو بہرحال یہ تو صحابہ کرام تھے جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر جایا جائے تو ڈور نوک کیا جائے, سائیڈ میں کھڑا رہا جائے, گھر کے اندر یا دروازے کے سامنے یا دروازے کے اندر نگاہیں نہ ڈالی جائیں, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں نگاہ ڈال دے یا جو کوئی تمہارے گھر میں جھانک جھانک کر دیکھے تو تم کو اجازت ہے کہ تم اس کی آنکھ میں کچھ چیز چبھو دو, اگر تمہارے ہاتھ میں تیر ہو تو وہ تیر اس آنکھ میں ڈال دو. یہ تک بتایا گیا ہے. یعنی کیوں اتنی سخت بات بتائی گئی؟ کیونکہ کسی کے گھر میں دیکھ لینا کیا ہو گیا, اس کے گھر میں داخل ہونا ہو گیا. اور کیوں سائیڈ میں کھڑے رہنے کے لیے کہا گیا کہ اگر جب تم ڈور نوک کرو اور ڈور کھلے تو ہو سکتا ہے گھر میں ایسا منظر ہو جو دیکھنا ضروری نہیں ہے, جو دیکھنا ناپسندیدہ ہو, تو لہٰذا ڈور نوک کرنے کے بعد سائیڈ میں کھڑا ہوا جائے گا, جب اندر والا اجازت دے تب اندر داخل ہوں گے. اور یہاں پر جو انسیت حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تستانسو. ایک صحابی جو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ ہیں, بہت ہی بوڑھی ہیں, میں ہی ان کی سب خدمت کرتا ہوں, تو کیا میں ان کے لیے بھی جب بھی جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں؟ اور اجازت کا مطلب یہ کہ یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی کہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں, بلکہ سلام کر دیں, کھنکھار دیں آپ, یا کوئی ایسی آپ پیروں کی چاپ کریں جس کی وجہ سے سامنے والا سمجھ جائے کہ کوئی آ رہا ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے میں ان سے بھی اجازت لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ان سے بھی اجازت لو. وہ صحابی بار بار پوچھتے رہے, تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لباس تبدیل کر رہی ہوں اور تمہاری نظر پڑ جائے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو گھر والے بھی ہوں گے تو گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سلام کر کے کچھ ایسے جملے کہہ کے داخل ہوں, ڈائریکٹ بالکل بغیر کسی آواز کے داخل نہ ہو جائیں, تاکہ جو بیٹھا ہوا ہے کوئی شخص یا کوئی غیر حالت میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی خواتین ہیں, تو وہ صحیح درست طریقے سے بیٹھ جائیں, اپنا دوپٹہ وغیرہ درست کر لیں. تو یہ ہمیں اصول دیا گیا ہے. کسی کے گھر میں جھانکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کی خط میں نظر دوڑائی وہ گویا آگ میں جھانکتا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں. اسی طرح سے جس نے کسی کے گھر میں جھانکا اور گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر بھی کچھ مواخذہ نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے. اکثر عادت ہوتی ہے نا چلنے والوں کی, راستے سے چلتے ہیں تو, کہ اب چونکہ ہمارے جو انڈیا پاکستان میں وہاں تو یہ سسٹم ہے نا کہ اس طرح سے ہر طرح سے گھر بند نہیں ہوتے, جیسے یہاں فلیٹ سسٹم میں بات عام ہے, وہاں پر دروازے کھلے ہوتے ہیں. اب راستے سے ہم جا رہے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے دونوں لائن کے گھروں کی سیر کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کس گھر میں ابھی کیا چل رہا ہے. اچھا فلاں کے گھر ٹی وی چل رہا ہے, اچھا فلاں کے گھر زور زور سے آواز آ رہی ہے, ضرور میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہوگی. تو پہلے سے ہم کو اندازے ایسے قائم کرنے کا بہت شوق ہے, تو کسی کے بھی گھر میں جھانکتے ہوئے نہ جائیں, کسی کے گھر میں نظر نہ ڈالیں, ایون کسی کے گھر ملنے جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہیں بلکہ سائیڈ میں کھڑے رہیں. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. یعنی جو ہوٹلز وغیرہ ہیں یا دکانیں ہیں جو مارکیٹ میں کھلی ہیں, وہاں پر جانے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں. آپ دیکھ رہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اسی طرح سے یہ اس سے بھی مستثنی ہے ان اوقات سے جب ایسی کوئی ایمرجنسی کی سچویشن پیش آ جائے, خدا نخواستہ آگ لگ جائے یا کچھ ایسی مصیبت آ جائے, اس وقت بھی اجازت کی ضرورت نہیں, بلکہ ایون ہمیں یہ تک اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ایسا کوئی وقت آتا ہے, ایمرجنسی کی حالت پیش آتے ہیں, اس صورت میں ایک مرد اگر عورت کو بچانے جان تو وہ اس کو بچا بھی سکتا ہے, اٹھا بھی سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے کہ کتنی بہترین رہنمائی کی گئی ہے کہ ایمرجنسیز میں وہ چیزیں جو ناجائز ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں. یہی تو ہماری فکر ہے, یہی اسلام کی خوبصورتی ہے دراصل, کہ وہ ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکتا یا ہر حالت میں ایک ہی حکم نہیں دیتا. یہ جو سچویشن کے لحاظ سے جو ہمیں بتائے گئے ہیں, حالت کے لحاظ سے آپ ان احکام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور اپنے بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر ایک اور تعلیم دی جا رہی ہے، ایک مسلمان معاشرے میں خواتین اور مردوں کا کردار باہر نکلنے کا انداز کیسے ہوگا، کہ خواتین سے یہ نہیں کہہ دیا گیا، ان کے اوپر یہ پابندی نہیں لگائی دی گئی کہ اب تم بس مسلسل گھر میں ہی بیٹھی رہو۔ ٹھیک ہے، اصل ٹھکانا گھر ہے عورت کا، لیکن اسے ہو سکتا ہے کسی ضرورت کے تحت باہر نکلنا پڑے، تو جب اسے باہر نکلنا پڑے تو پھر اس کا ظاہری حلیہ یا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ شروعات کی گئی ہے مومن عورتوں سے، کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں پر مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، پھر عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں کا ایک تیر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جو میرے ڈر سے اس کو بچا کر رکھے گا میں اسے ایمان کی ایسی حلاوت دوں گا جسے وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو سب سے پہلا جو یعنی شیطان جس کے ذریعے سے اثر کرتا ہے وہ انسان کی نگاہیں ہیں۔ نگاہ ایک ایسا تیر ہے، اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آنکھوں سے ہوتی ہے، اسی لیے کچھ جو علماء کرام ہیں اور کچھ مفسرین اور جس میں عبداللہ بن عباس بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر جب پردہ کر کے باہر نکلے تو وہ ایک آنکھ کو چھپائے رکھے، کیونکہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ دونوں آنکھوں سے ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نگاہ کو بچا کر رکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی ایسی حلاوت ملے گی جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو نگاہوں کو ابلیس کے تیروں میں کا ایک تیر کہا گیا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس پر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ اسلام کیسی تعلیمات دیتا ہے، نعوذ باللہ، کہ نگاہیں کیسے نیچے رکھیں گے، نگاہیں نیچے رکھیں گے تو چلیں گے کیسے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نگاہیں نیچے رکھ کے چلیں اور ٹھوکر کھا کر گر جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک نگاہ معاف ہے، یعنی پہلی نگاہ معاف ہے، لیکن اب جب تم دوسرے سے ڈالو گے تو یقیناً پھر یہ تمہارے دل کی خواہش ہوگی، اس لیے اگر اتفاقاً نظر پڑ جاتی ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر بار بار اگر نگاہ ڈالے ایک دوسرے پر تو پھر ایسی نگاہ کے بارے میں پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورتوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو دونوں ایکسٹریم اس کا مراد نہیں ہے۔ جیسے اسکالرس نے لکھا ہے تفاسیر میں، یہ بات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورتیں اگر پردہ کرتی رہیں اور ان کے چہرے پر پردہ پڑا ہے تو وہ جس کو چاہے دیکھیں، نہیں، عورتوں کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں بالکل ہی نہ دیکھیں، کہ اب اگر بیٹھنا ہو، کلاس سے نکل رہی ہوں، کہیں سے شاپنگ سے نکل رہی ہوں، یا کہیں سے نکل رہی ہوں اور اب جا کر اپنی کار میں بیٹھنا ہے، اب یہ نہیں کہ بھائی آپ نے تو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ دیکھنا منع ہے، تب جا کر آپ کسی اور کی کار میں بیٹھ گئیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اتنا تو ضرور دیکھیں گے کہ آپ اپنی کار کو پہچانیں گے، دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے شوہر ہے یا نہیں ہے، آپ کے بھائی یا جو بھی آپ کو لینے آئے، آپ کے محرم رشتے دار یا پھر آپ کا ڈرائیور، جو بھی ہو، بہرحال تو آپ کو یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ جس میں آپ بیٹھ رہی ہیں وہ آپ کی اپنی خود کی کار ہے یا نہیں۔ اگر ایسا کرتی ہیں کہ بالکل ہی آپ نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھتی ہیں تو کسی میں بھی آپ کو بیٹھ کر چلے جانا پڑے گا۔ تو ایسی چیزوں کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ یہاں پر ہوش و حواس سے کام لینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو چاہے دیکھتے پھریں۔ پھر یہاں جو کہا جا رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں تو اس سے لازماً پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں یا اپنا سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہاں پر إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس آیت کو بھی کچھ لوگوں نے اتنا غلط طریقے سے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مطلب وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر یہ کہ چہرہ اور ہاتھ، وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، جبکہ سیاق و سباق اگر ہم اس کو آیت کو پیچھے اور آگے سے ملا کر پڑھیں تو یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ اپنی زینت کو وہ نہ دکھائیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، بچا کر رکھیں۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی چھپانے کے باوجود کچھ نہ کچھ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس سے مراد یقیناً یہ چیز ہے کہ بعض اوقات اچانک ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے، ہوا سے برقعہ ہٹ جائے، سرک جائے۔ تو إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں یہ چہرے کی وہ نہیں بتائے گی کہ چہرے کی چھوٹ ہے، بلکہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کہ چلتے چلتے آپ کا ابایا ہوا سے اڑ جائے اور کوئی چیز نظر آ جائے، اندر کا لباس نظر آ جائے، یا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو ابایا آپ نے پہنا ہو، جو برقعہ آپ نے پہنا ہو، وہ ظاہر ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تو دکھائی دے گئی جب آپ باہر نکلیں گے, تو اس میں وہ ابایا ہو سکتا ہے. پھر اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں, وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے. اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک لمبی لسٹ دے دی گئی ہے محرم رشتے داروں کی. اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنا بناؤ سنگھار سب پر ظاہر کرے تو یہ محرم رشتے داروں کی لسٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ لسٹ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے سامنے تم اپنا جو ہے بناؤ سنگھار ظاہر کر سکتی ہو, اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے سامنے تم اپنا بناؤ سنگھار نہیں ظاہر کر سکتی. یہاں پر گھر کے اندر کا بھی پردہ بتایا گیا ہے اور گھر کے باہر نکلنے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں, اور خاص طور سے سورہ احزاب میں گھر سے باہر نکلنے کے آداب بتائے گئے ہیں. تو یہاں پر اوڑھنیوں کا ذکر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اوڑھنیوں کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اپنے سینوں پر اپنے اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. اس پر بھی مفسرین کرام نے ایک کتاب ہے پردہ, بہت اچھی کتاب ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا وہ کتاب, بہت ہی مشہور کتاب ہے, کئی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے خود اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے, مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ اس کے پردہ نہ کرنے کے نقصانات, پردہ کرنے کے فائدے, اور جو ویسٹرن کنٹریز سے انہوں نے جو ہے تقابل کیا ہے. تھوڑے سے کچھ اس میں الفاظ وہ بھی ہیں, مطلب یعنی بہت حقیقت اس میں اصل میں بتائی گئی ہے. تو چونکہ ان نقصانات کو جاننے کے لیے وہ چیزیں بھی جاننا ضروری ہے, لیکن وہ بہت اچھی کتاب ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیے گا. تو یہاں پر اوڑھنی کا جو مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ سینوں کو ڈھانپے رہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے, بچائے رکھے, اور ہماری خواتین کو بھی فیشن سے, کہ دوپٹے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اب دوپٹے کا مقصد بہت اسٹائل سے صرف سر پر لپیٹ لینا, اور سر پر بھی اس اسٹائل سے آپ لپیٹیں گے دوپٹے کو کہ آدھے بال سامنے سے نظر آئیں گے, پیچھے سے گردن نظر آئے گی, اور سامنے سے گلا نظر آئے گا. اتنے اسٹائل سے آپ نے دوپٹے کو لپیٹا, اور وہ کیمل ہمپ کا جو رواج نکلا ہے. اب برقعے کو بھی فیشن کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں, کہ برقعوں کے بارے میں جو آج کل بوتیک میں یا اس کی جو لگتی ہے ایگزیبیشنز, تو اس اسٹائل سے بتایا جاتا ہے کہ آپ برقعے میں اور کتنی خوبصورت لگ سکتی ہیں دیکھیے آپ. تو یہاں پر برقعے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ زینت کو چھپانا ہے, تو زینت کو چھپانے کی بجائے آپ تو زینت کو ظاہر کر رہی ہیں, بلکہ اور زیادہ مزید خوبصورت لگ رہی ہیں, پھر تو برقعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کیسا ہونا ہوگا؟ گھر کے اندر آپ کو جو رہنا ہے دوپٹوں کے ساتھ رہنا ہے, اور بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرنا ہے مگر کس کے سامنے؟ شوہر باپ, شوہروں کے باپ یعنی سسر, اپنے بیٹے, شوہروں کے بیٹے یعنی جو سوتلے بیٹے ہو سکتے ہیں وہ بھی, بھائی, بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے, بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے, اپنے میل جول کی عورتیں, اپنے مملوک, وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. یہاں پر ایک اور غلط فہمی ہمیں پیدا ہو جاتی ہے, اپنے مملوک, تو آج کل مملوک تو نہیں رہے, یہ تو ختم ہو گیا سسٹم, یعنی جو غلامی کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا. آج اگر کوئی مردوں کو خرید کر لاتا ہے تو عورتیں ان کے سامنے اس طرح سے نہیں نکل سکتی, کیونکہ وہ مملوک نہیں ہوں گے, کیونکہ غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. جو ہمارے گھروں کے نوکر ہوتے ہیں یا ڈرائیورز وغیرہ جو ہوتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے بالکل کسی بھی طرح سے نکلا جا سکتا ہے. بعض خواتین تو یہاں پر مردوں سے کام کرواتی ہیں اور کوئی تھرڈ پرسن بھی نہیں ہوتا گھر میں, اور بالکل بغیر دوپٹوں کے, بغیر پردے کے ان کے سامنے کام کرواتی رہتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ بالکل بھی ان کے سامنے اس طرح سے نہیں نکل سکتے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگ تنہائی میں نہ ملے نامحرم, کیونکہ تیسرا یقیناً اس میں شیطان ہوتا ہے. تو کام کروانے کی غرض سے کام کروانے والے, کام کرنے والے اگر آپ کے گھر میں ہوں تو وہ آپ کے مملوک میں شمار نہیں ہوں گے, ان سے بھی پردہ کرنا آپ کو لازمی ہوگا, کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, جن کو عورتوں سے رغبت نہ ہو. اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا قول ملتا ہے, جو دو وقت کی روٹی کے لیے تمہارے در پر پڑے رہے اور ان کو عورتوں سے کوئی رغبت نہ ہو, یعنی کوئی خواہش نہ ہو. ایون اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مخنث تھا, مخنث آپ لوگ جانتے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں, مخنث اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی میں شمار نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی گھر میں ایک مخنث تھا کسی گھر میں, لیکن اس نے جو ہے کہا جاتا ہے کہ کسی کو کہا کہ اگر تم جب فتح مکہ کے وقت جاؤ تو فلاں فلاں کے گھر پر ضرور تم اس کی بیٹی کو دیکھنا یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اور اس نے اس لڑکی کی اتنی ایسی تصویر پیش کی کہ ہر طرح سے نقشہ بتا دیا. تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اللہ تیرا برا کرے, اور اس شخص کو, اس آدمی کو, اس مخنث کو مدینہ سے باہر نکلوا دیا. ایسے لوگوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتے جن کو عورتوں سے تھوڑی بھی دلچسپی ہو, یہ لوگ جو ہے نوکروں میں شمار نہیں ہوں گے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے ایسے لوگوں کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتی ہے جو زیر مملوک ہو, لیکن آج کل وہ تصور پایا نہیں جا سکتا کیونکہ غلامی ختم ہو گئی ہے. لیکن جن میں ذرا سی بھی عورتوں سے رغبت پائی جائے گی ان کو گھروں میں نوکر بھی نہیں رکھا جا سکتا. اور ایسے بچے جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ناواقف ہوں. یہاں پر ایک عورت کو بتایا گیا ہے کہ اس کا انداز گھر میں اور باہر کیسا ہو. وہ جب باہر نکلیں گی تو اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی. اب لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نکلنے کا انداز جو ہو گیا ہے الٹا ہمارے یہاں پر اس پر جو ہے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پورا میڈیا اس میں شامل ہے کہ جو ابائے مسلمانوں کی پہچان تھی برقعے ان برقعوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ وہ شادی کے ڈریس ہوں. شادی کے ڈریس اور ابایوں میں آج آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے. یہاں پر نگاہوں کی بات کی گئی ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں یا اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اصل حیا جو ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہی ہوتی ہے, اور یہاں پر دونوں کو حکم دیا گیا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں, یا ایک نگاہ تو معاف ہے دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح سے فرمایا, آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے, آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے, ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے, اور بدکاری. یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکذیب کر دیتی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا, پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں ہے. یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے. ایک اور مسلم کی حدیث ہے. جریر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا, فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو. یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے اسے ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یہ تبرانی کی ہے. ایک اور حدیث میں جس کا مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے کہ اتفاقاً پہلی نگاہ پڑ جائے تو وہ معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر بار بار یہ شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ گناہ میں آ جائے گا اور اس سے منع کیا گیا ہے. ایک اور واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے, ویسے تو ہم سورہ احزاب میں پڑھیں گے چہرے کے پردے کے بارے میں, لیکن کل جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حج کے سفر کے دوران کے بارے میں مروی ہے. وہ کہتی ہے کہ جب قافلے جاتے تو ہم کسی چیز کی اوٹ کر لیتے تھے, کسی چیز سے اپنے چہرے کو ڈھک لیتے تھے, اور جب قافلے گزر جاتے تو ہم چہرے سے وہ چیزیں ہٹا دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی رائج تھا. یعنی ہر طرح سے وہ طریقہ اختیار کیا گیا جس سے معاشرے میں لوگ بے راہ روی سے بچ سکیں اور بے حیائی کی ترویج نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر تھے تو حضرت فضل یہ بھی آپ کے ساتھ تھے. حضرت الوداع کا قصہ ہے. تو قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں اللہ کے رسول کو روک کر حج کے متعلق کچھ مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے دوران چہرے کا پردہ ہم سب جانتے ہیں کہ چہرے پر نقاب ڈالنے سے منع کیا گیا ہے, لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ڈال لینا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو روایت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ چہرہ کھلا نہیں رکھا جاتا تھا. جیسے حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی سے پوچھا جبکہ انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا, یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے, کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت پیدا ہوگی۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو پھر دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور کوئی بھی جو بھی دیکھے گا تو وہ چہرہ ہی دیکھے گا نا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر دیکھ لینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اب یہ جو غزو بصر کا حکم ہے یہ عام حالت میں اپلائی ہوگا۔ اب یہ جو اسپیشل موقع ہے کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو آپ کا جب پکا ارادہ ہو گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ رشتہ دینے والے ہیں تو ایک نظر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کی بات تھی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ نور میں وہ احکامات بتائے گئے ہیں کہ گھروں کے اندر پردہ کس طرح سے ہوگا، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی تو اس وقت پردہ کیسے ہوگا۔ یہاں تو نگاہوں کی جو بات کی گئی تھی وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ باہر کے لیے ہی ہوگا، گھر میں تو سب محرم رشتہ دار ہوتے ہیں۔ خمار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور خمار ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو سر سے ڈالا جائے اور پورا سینہ کور کر دے۔ خمر کا مطلب بھی ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا، یہ لفظ ڈھانپ لینا، کسی چیز کو ڈھانپ دیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کے ایسے وہ حصے کہ اگر وہ محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی آئے گی تو اس کے الگ الگ اسٹیپ ہوں گے، سمجھے، یا الگ الگ احکامات ہوں گے۔ جیسے اگر وہ سسر کے سامنے آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بناؤ سنگھار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے آ جائے۔ شوہر کے سامنے آئے گی تو الگ طریقے سے آئے گی، اور سسر کے سامنے آئے گی تو الگ طریقے سے آئے گی۔ اسی طرح سے اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بھائی گھر میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے بھائی ہوں، بہنوں سے بڑے بھائی ہوں، اس صورت میں اگر لڑکی بھائیوں کے سامنے آئے گی تو بالکل بناؤ سنگھار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوپٹہ ہی نہ اوڑھے۔ تو بناؤ سنگھار کر کے وہ سامنے آ سکتی ہے، لیکن اس کو اپنے ایسے جسم کے ایسے حصوں کو جو کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ چھپا کر آئے گی، اور اسی طرح دوپٹے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو دوپٹہ گھر میں اوڑھنا ہے۔ اب کنفیوژن یہ ہے کہ کیا آیا دن بھر گھر میں 24 گھنٹے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر رکھا جائے، یا آپ نکال بھی سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو اعتدال والی رائے ہے ہم وہ دیکھیں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، یا تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں یا سر پر اوڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بس مسلسل سر پر اوڑھے رکھا جائے دوپٹہ۔ عورتوں اور عورتوں کے درمیان عورت سر پر سے دوپٹہ ہٹا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح سے گھر میں بھی خاتون خانہ ہے، وہ کام کر رہی ہے، ہو سکتا ہے سر پر دوپٹہ اوڑھنا مشکل ہو، تب بھی وہ دوپٹہ اتار کے رکھ سکتی ہے اگر کوئی نہ ہو گھر میں۔ اور اگر کوئی گھر میں ہو، بیٹے ہوں، والد ہوں، بھائی ہوں، سسر ہوں، جو اس کے محرم مرد رشتہ دار ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دوپٹہ اوڑھے رہے گی۔ اب احترام کا تقاضا یہ ہے، جیسے سسر ہیں، والد ہیں، کہ سر پر وہ اوڑھے رہے۔ بھائیوں کے سامنے، اگر وہ بڑے بھائی ہوں تو ان کے سامنے بھی احترام کا تقاضا ہے کہ اوڑھے رہے، لیکن اس کو ہم واجب قرار نہیں دیں گے۔ اگر سر پر سے کسی کا دوپٹہ ہٹ جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہو جائے گی، عورت یا لڑکی نہیں، لیکن احتراماً اگر آپ پوری طرح سے اس طرح سے اوڑھتے ہیں، ایک اسکارف جس طرح سے جو ہوتا ہے، خمار جس کو ہم کہیں گے، سر اسکارف میں غلط بھول گئی، کیونکہ اسکارف تو بالکل ہی صرف سر پر لپیٹ لیا جاتا ہے، خمار جس کو ہم کہیں گے، تو خمار آپ سر سے اوڑھیں گے تو نیچے تک آئے گا وہ۔ اسی طرح سے ہم اس کو اردو زبان میں ہمارے دوپٹہ کہتے ہیں یا اوڑھنی کہتے ہیں، جبکہ عرب میں خمار کے نام سے بات مشہور تھی۔ تو وہ اس طرح سے اوڑھے گی کہ اس کا سینہ کور ہو جائے اور سر بھی کور ہو جائے، ایسے حصے دکھائی نہ دے جس سے کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ایسی چیز غلط پیدا ہو سکتی ہے۔ تو محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی مختلف اسٹیپس ہوں گے،
اور شوہر کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری طرح سے کھلی آ سکتی ہے، سر پر دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن دوسرے محرم رشتے داروں کے سامنے بھی اپنی زینت کا وہ اظہار کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہاں جو بتائی گئی کہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اس سے ایک اور ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو ایسے زیورات وہ نہیں پہنے گی کہ جس کی آواز دوسرے لوگوں کو متوجہ کرے۔ اس میں چوڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، پازیب بھی ہو سکتے ہیں، یا آج کل جو فیشن کے طور پر لباسوں میں ایسی کچھ آوازوں والی چیزیں لگائی جا رہی ہیں جس سے ایک جھنکار سی پیدا ہوتی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایک اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی روایت ہے۔ اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ ایامہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اور ایامہ ان میرڈ یعنی نوجوان کو بھی کہتے ہیں، اور جو میرڈ ہو لیکن جن کی بیوی یا بیویاں ہیں تو اگر شوہر کے انتقال ہو چکے ہوں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی تنہا ہوں ان کے نکاح کر دیے جائیں، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو مجرد ہوں یعنی جو تم میں سے تنہا ہوں، چاہے وہ انمیرڈ ہوں یا چاہے وہ شادی شدہ تھے لیکن اب کسی طرح سے کچھ معاملہ ایسا ہو گیا ہو کہ بیوی تھی تو شوہر کا انتقال ہو گیا اور شوہر تھا تو بیوی کا انتقال ہو گیا، یا طلاق ہو گئی ہو اور اب تنہا ہوں، تو اس صورت میں نکاح کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے انسان خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس حد تک ممکن ہو جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ اور جو نوجوان نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم پڑتی ہے، یہاں پر عفت ماں بھی کا لفظ استعمال کیا گیا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، ایسے نوجوان ہیں تو وہ روزے رکھ لیں جس سے ان کا نفس کنٹرول ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے بھی بہت زیادہ لاپرواہی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، بعض اوقات ہم لوگ تعلیم اور کریئر کو اتنا زیادہ اس کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لڑکی کی شادی کا موقع آتا ہے، 26 سال 28 سال 30 سال کا بھی ہو جاتا ہے لڑکا، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ پوری طرح سے سیٹ ہی نہیں ہوا ہے، شادی کس طرح سے کریں گے، شادی کے لیے جو اخراجات چاہیے۔ اب ایک جب بچے پڑھتے ہیں تو کم سے کم 24 سال تک ان کی پڑھائی چلتی ہے، ایک آدھ سال جاب لگنے میں چلے جاتے ہیں، پھر 2-3 سال تک وہ جاب جب انہیں لگی ہے تو وہ جمع کریں گے اپنے لیے شادی کے خرچ کے لیے، اخراجات کے لیے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنی ایج ہو جائیں گی، 28 اور 30، جبکہ یہ بہت زیادہ عمر ہو گئی۔ اور اس کی بنا پر آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بے راہ روی پھیل رہی ہے۔ اسی طرح لڑکوں کے ساتھ تو ہم کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہم نے یہ کر دیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں یا پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ لڑکیوں کی تعلیم کی وجہ سے، تعلیم شادی میں معنی نہیں ہے، لڑکیاں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ کیوں ہو گیا کہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ شادی سے پہلے کر لیا جائے، شادی کے بعد تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تو تعلیم کو شادی کے بعد بھی آپ جاری رکھیں۔ ابھی کئی واقعات ایسے سامنے ہیں ہمارے کہ لڑکیوں کی ایج بچوں کو پڑھایا، اس کے بعد انتظار کرتے رہے کہ ان کو ان کے فیلڈ کے مطابق رشتے ملیں۔ اب یہ بھی ایک اور نئی چیز ہو گئی ہے کہ اگر بیٹی نے بی ڈی ایس کی ہے تو اس کو بی ڈی ایس کی فیلڈ میں ہی وہ لڑکا ملے، اگر لڑکی نے ایم بی بی ایس کیا ہے تو اس کو ایم بی بی ایس کی فیلڈ میں ہی لڑکا ملے۔ لڑکیوں کی عمریں 30-30 سال ہو گئی اور والدین ابھی تک انتظار میں ہیں کہ ان کو ان کی فیلڈ کے مطابق لڑکا ملے گا تو ہی ہم نکاح کریں گے، اور کئی رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بھی تو دیکھا جائے تو ناشکری ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ نے 30 سال گھر میں بیٹی کو بٹھا لیا، ایک یہ بات الگ ہے کہ چلے رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے، آپ مجبور ہیں، لیکن رشتے آ رہے ہوں اور آپ اس کو ریجیکٹ کرتے جا رہے ہوں، یہ ناشکری والی بات ہوگی۔ تو یہ جو ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، یہی چیز دراصل ایک بے راہ روی کو ہوا دے رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو, حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہیں اچھے لڑکے کا رشتہ آئے جو دیندار بھی ہو, تو اگر تم نے ہاں نہیں کیا یا ریجیکٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی زمین پر ایک طرح سے فساد پھیلتا ہے, بے راہ روی عام ہو جاتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے رشتے کر دیے جائیں تاکہ ایک طرح سے معاشرے میں بے راہ روی نہ پھیلے, اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مکاتبت اس زمانے میں یہ چیز تھی کہ جو غلام ہوا کرتے تھے, یہ لونڈی اور غلام ہوا کرتے تھے, ان کے بارے میں آیا ہے کہ اگر غلام خود سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس صورت میں مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو زبردستی روکے رکھے, بلکہ مالک کو چاہیے خود اپنی طرف سے بھی اس کی ہیلپ کرے اور دونوں کے درمیان کچھ معاہدہ ہو جائے. غلام یہ معاہدہ کرے کہ میں آپ کو فلاں اتنی اماؤنٹ دے دوں گا اور اتنی اماؤنٹ کے بدلے آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا. اور ہو سکتا ہے غلام نے کوئی رقم جمع کر رکھی ہو, اور اگر وہ رقم کمپلیٹ نہ ہوتی ہو تو مالک اس کو اپنی طرف سے کچھ رقم دے دے اور اس طرح سے غلام کو آزاد کر لے. تو یہ جو ایگریمنٹ ہوتا تھا اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہہ بگیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیت تمہارے پاس بھیج دی ہیں, اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں, اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پر ان کا بھی ذکر آیا ہے, ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغائی. یہاں پر آپ خود سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی طبقے کو نہیں چھوڑا. ہر قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن میں احکامات یا ہدایت موجود ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کا نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے, وہ عورتیں جو مجبوری کی بنا پر جن کو ان کی عزت یا عصمت بیچنے کے لیے کہا جاتا ہے, جن کو کہبگری پر مجبور کیا جاتا ہے. اس وقت عرب کے لوگوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ لونڈیاں خرید کر لاتے اور ان سے ایسے خراب کام کرواتے اور ان کی اجرت خود لیا کرتے تھے. تو جن کمائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرایا ہے کہ کتے کی کمائی آپ نے فرمایا, عورتوں کے ذریعے سے کمائی یعنی عورتوں کو, جو بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ عورتوں کو اس بات پر مجبور کرنا کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی وہ لوگ خود حفاظت نہیں کر سکتے, بلکہ ان کو کہہ بگری پر مجبور کرنا, اور مجسمہ سازی تصویر کی, ان تمام کمائیوں سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ کمائیاں حرام کی کمائی ہیں. تو ان عورتوں کے بارے میں بھی کہا گیا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ ایسی لونڈیاں تھیں جن کو ان کے مالک اس کہہ بگری پر مجبور کرتے تھے, اور وہ مسلمان بھی ہو چکی تھیں اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی احکامات نازل کیے کہ اپنی لونڈیوں کو اس کام کے لیے مجبور نہ کرو, یہ ایک غلط کام ہے, اور جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. آگے جو آیت آ رہی ہے سورہ نور کی آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور انا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس واللہ بكل شيء عليم. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو, فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا, اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی, جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں, اور اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے, اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے, وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے, اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کو یعنی کوئی ایسا تصور قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ یدرک الابصار اور لیس کمثلی شیء, یہ دو آیتیں ہم یاد رکھیں کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تاک میں چراغ رکھا ہوا ہو, چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ یہاں پر انہی دنیا میں جتنے بھی نور ہیں، یا جیسے اگر ہم نور کو، یعنی نور کا مطلب ہے لائٹ یا روشنی، اگر ہم اس کو سوچیں تو جو بھی چیز اگر ہمیں جو نمایاں نظر آتی ہے، جو ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے، وہ کس سے سامنے آتی ہے؟ روشنی کی وجہ سے، نور کی وجہ سے۔ اگر اندھیرا ہو تو ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، لیکن اگر اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی کی کوئی ایک کرن بھی وہاں پر آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے سامنے چیزیں روشن ہو کر نمایاں سامنے ہونے لگیں گی، ظاہر ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی روشنیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے کہ اس کو حقیقت پتہ چل جائے، اصل حقیقت کیا ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے۔ کیونکہ ہم اسلامی جو ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اسلام سے پہلے کے جتنی بھی جو زمانہ ہے اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، اور اس کو اندھیرے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ظلم بھی کہا جاتا ہے اس کو، ظلمت کے اندھیرے، اور اسلام کو روشنی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نور ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سامنے ہر چیز حقیقت کی طرح، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں وہ نور ملتا ہے، وہ علم ملتا ہے، تو اس کی بنا پر جہالت کے اندھیرے، تاریکی ختم ہو سکتی ہے، ضلالت اور گمراہی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے سامنے صراط مستقیم ظاہر ہو سکتا ہے، واضح ہو سکتا ہے۔ پھر اس کی جو مثال دی گئی ہے کہ چراغ ایک فانوس میں ہو، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے قندیل دیکھی ہوگی نا، جب پرانے زمانے میں ہوتی تھی، تو قندیل میں جب آپ اندر چراغ جلاتے ہیں اس کے اوپر ایک گلاس ہوا کرتا تھا، جس کا گلاس کا کور آپ لگاتے ہیں قندیل پر، اور وہ قندیل پر وہ کور اس لیے لگاتے تھے چراغ پر کہ جس کی وجہ سے روشنی منعکس ہو، یعنی زیادہ اچھا اور بہتر اجالا آئے، اور اس لیے بھی لگایا جاتا تھا کہ ہوا کی وجہ سے وہ جو لو ہے چراغ کی وہ بجھ نہ جائے۔ تو جب آپ کسی لائٹ پر کچھ اس طرح کا لیمپ لگاتے ہیں، کچھ گلاس لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ روشنی کی شعائیں سے نکلتی ہیں۔ تو یہاں پر مثال وہی دی گئی ہے کہ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، جب روشنی گلاس پر پڑتی ہے تو بالکل ایک عکس کی طرح وہ منعکس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے، کہنا چاہیے کہ وحی کی روشنی، اپنے رسولوں کو جو بھیجا، اور جس پر بھی وہ روشنی پڑتی ہے، جو سلیم الفطرت لوگ تھے، جن کے دل ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ سے پاک تھے، جیسے ہی وہ وحی کی روشنی، اللہ کے رسول کی تعلیمات کی روشنی، اس قرآن کی تعلیم کی روشنی جب ان سلیم الفطرت لوگوں کے دل پر پڑی، تو پھر وہ اور چمک اٹھے، ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ جی ہاں، ابھی بھی جو ہے دیہاتوں میں وہی چلتے ہیں، اور ویسے بھی اب تو بجلی اتنی جانے لگی ہے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ 12-12 گھنٹے یا 8-8 10-10 گھنٹے بجلی چلی جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں تو اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو اس چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر اس کو روشن بھی کس نے کیا ہو؟ زیتون کا درخت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین جو تیل ہوتا ہے، سب سے بہترین جو آئل ہوتا ہے، وہ زیتون کا ہی ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی وہ لوگ، یعنی یہ بہت اچھی بات سمجھی جاتی تھی کہ زیتون کے درخت سے، زیتون کے درخت سے نکالے گئے تیل سے اگر کوئی چیز روشن کی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو انک استعمال ہوتی تھی، تو اگر زیتون کے تیل کو، یعنی اس کا آپ اگر دیا جلائیں، چراغ جلائیں، تو اس صورت میں اس کی جو اوپر جو ایک دھواں سا جاتا ہے اس کو محفوظ کیا جاتا تھا کسی طرح سے، پرزرو کر کے، اور اس سے جو انک بنتی تھی وہ سب سے بہترین انک ہوا کرتی تھی، جس سے لکھائی بہت خوبصورت آتی تھی۔ تو جو تیل اچھا ہو تو آپ دیکھیں اس کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، ایون اس کی جو ڈسٹ ہے، جو دھواں ہے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو زیتون کے تیل کی مثال دی گئی ہے، اور یہ تیل سب سے بہترین تیل مانا جاتا تھا، تو اس سے روشن کیا گیا ہو، جو آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر اس مثال سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ جب روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، اور انتہائی روشنی میں آپ تصور کریں چراغ کا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یعنی چراغ اگر آپ کو روشن نہ بھی کرنا پڑے, ایک چراغ آلریڈی روشن ہو, اسی روشنی سے آپ دیکھیں کہ دوسرے چراغ خود بخود روشن ہوتے چلے جاتے ہیں, یعنی آپ اس کو صرف دھکا لگائیں. تو اس طرح سے جو نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں جب وہ اچھی باتوں کو یا اچھی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو خود بخود ان کو وہ روشنی ملتی چلی جاتی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو پریزنٹیشن دکھا دوں سورہ نور کا, لیکن ایکچولی وہ کل کے اس میں اپلوڈ کیا گیا تھا تو آج دکھائی نہیں دے گا وہ, اس لیے اسے رہنے ہی دیتے ہیں. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے والی نوبت آ جائے گی, اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہاں پر گھروں کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی یا ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہے, یہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے کہ جن کے اندر ایسے کام کرنے کا جذبہ موجود ہو جو اللہ کی یاد خود بھی قائم کرنا چاہتے ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے ہوں, جو صبح اور شام اس کی تذبیح کرتے ہیں, جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی گھر ہو جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو, جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہو. جیسے حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مراد اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا یا سیکھنا سکھانا ہے, تو جب کسی گھر میں اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر آنر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ گھر کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو, اور اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ہلکا بنا کر وہ اللہ اللہ کرتے رہیں آنکھیں بند کر کے, نہیں, بلکہ اس سے مراد ہے غور و فکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس وحی پر غور و فکر کرنا, یعنی اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت اور احادیث, یہ ساری چیزیں پڑھنا پڑھانا. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں ایسے لوگ صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. کچھ مفسرین نے اس سے مراد مساجد بھی لی ہیں, تو مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ مسجدوں میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بلند کرنا, ان کو تعمیر کرنا اور اس کی تعظیم اور تکریم کرنا, یہ سب ایک آنر والا کام ہے. اور بعض مفسرین نے اس سے مراد اہل ایمان کے گھر لیے ہیں, اور وہ لوگ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہیں بلند کرنے کا مطلب ان کے نزدیک اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے, یعنی ان کے گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجی گئی تعلیم ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے, اور جب اللہ کی تعلیم کے مطابق عمل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ ہوگا, ان لوگوں کے اخلاق سب سے بلند اخلاق ہوں گے, وہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے. تو یہاں پر جہاں پر بھی, چاہے وہ مسجد ہو یا وہ کوئی گھر ہو جہاں پر دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو, وہ سارے کے سارے اسی میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو اللہ کی دی گئی تعلیمات سے بلند کرنے والے بنیں. تو اس سے مراد مومنوں کے گھر اور مسجدیں دونوں ہی ہو سکتی ہیں, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آبوں میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ یہ والی آیت سے بات اور واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس آیت کا خاتمہ کیا ہے کہ اللہ جسے پھر نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال دی ہے، اور کافر کے اعمال کو دراصل یہ بتایا ہے کہ کافر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اگر وہ کوئی نیک کام کرتا بھی ہے تو اس کے وہ نیک کام اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے آخرت میں اس کو۔ اور اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں سراب کسے کہتے ہیں، کہ جب ہم کسی لمبی سڑک پر ہم راستہ طے کر رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، تو اس لمبی سڑک پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آگے دور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پانی ہے، لیکن جب ہم قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں بلکہ زمین ہی ہے۔ تو دراصل وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کافر اور مشرک ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، جو اس وحی کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوئے، جنہوں نے اس وحی کی تعلیم کو ریجیکٹ کر دیا، اگر انہوں نے کوئی نیک کام کیے بھی، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ ان کے نزدیک جو صحیح ہے اور درست ہے، تو دراصل وہ ایک دھوکے کی مانند ہوگا، وہ سراب کے پیچھے جا رہے ہیں، سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو دنیا میں زندگی گزاری تھی اور جس کو وہ صحیح اور درست سمجھ رہے تھے، دراصل وہ ایک سراب کی مانند تھا، بالکل دھوکا تھا، وہ غلط تھا۔ یا پھر سمندر کے بارے میں بتایا گیا کہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا اور پھر اس پر موج چھائی ہو اور اس موج کے اوپر بادل، یعنی تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اگر اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ اندھیرے کا آپ ذرا تصور کریے، اس سے بہتر تشبیہ اور اس سے بہتر مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنی بہترین مثالوں سے ہمیں بات سمجھاتا ہے کہ سمجھنے والا سمجھنا چاہے تو اسے خود بخود سمجھ جائے۔ تصور کریں ذرا کہ وہ کیسا اندھیرا ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان کو خود اپنا ہاتھ بھی نہ دکھائی دے، خود اپنا ہاتھ بھی نہ سجھائی دے اس کو کہ اس کا ہاتھ کہاں ہے۔ اور یہ جو سمندر کا اندھیرا ہے، یہ بات آج ریسرچ سے ثابت ہوتی ہے، جو غوطہ خوروں نے جو بات بتائی ہے ہمیں، جو اندر تک جاتے ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کے سب سے نیچے جو اندھیرا ہوتا ہے، وہ اس قدر ڈارک ہوتا ہے وہاں کا ایریا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کے نیچے کی جو مخلوق ہے اس کی آنکھیں بھی نہیں رکھی، اور اس لیے ان کی آنکھیں نہیں رکھی کہ اگر ان کی آنکھیں ہوتی بھی تو بھی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا ڈارک اندھیرا ہوتا ہے سمندر کی تہہ میں۔ اور اسی بنا پر جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی، وہ اتنے حیران ہیں اور وہ خود اس بات پر ایگری کر رہے ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اب وہ خود اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں اور ایگری ہے اس بات پر کہ نہیں، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سمندر کے بارے میں وہی شخص جان سکتا ہے جو خود جس نے سمندر کا سفر کیا ہو۔ اور جب پوچھا گیا، ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا، تو بتایا گیا کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات کوئی ایسی ہستی ہی بتا سکتی ہے جس نے یہ سب چیز پیدا کی ہے، یعنی کائنات کو پیدا کیا ہے، تو واقعی میں یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ان آیت کو پڑھ کر پیچھے جو نور والی آیت ہے وہ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے نور سے دراصل جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وحی کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے، تو اس کی طرف مثال دی گئی ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہ دے، یا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہ کرے اس کے لیے پھر کوئی ہدایت، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یہاں پر پرندوں کی بات کی گئی ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں، اور خصوصاً پرندے، ہر کوئی اپنی تسبیح اور صلات کا طریقہ جانتا ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پرندوں کو اور جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ایون وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا طریقہ کار کچھ اور ہو. تو جب سارے چرند اور پرند اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کے آگے جھکتے ہیں, تو پھر انسان کو کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے نہ جھکے. اسے سب سے پہلے اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا چاہیے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں, اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی دو ٹانگوں پر اور کوئی چار ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے, تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, زکات دو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں, صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. یہاں پر پھر ایک حکم دیا جا رہا ہے, گھروں کے اندر کا حکم, کہ گھروں کے اندر رہنے کے آداب کیا ہوں گے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انس حاصل کر لیں, یعنی جب کوئی کسی کے گھر جائے, کوئی باہر والے کسی دوسرے کے گھر آئیں, تو گھر میں آنے کے آداب کیا بتائے گئے تھے, یا کس طرح سے کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے. کہ پہلے اس سے اجازت لی جائے گھر والے سے. یہاں پر گھروں کے اندر کے آداب بتائے گئے ہیں, اور آپ خود دیکھیں کہ یہ ساری احتیاط کس لیے بتائے جا رہے ہیں, یہ احتیاط کس لیے کروایا جا رہا ہے, تاکہ بچے ہی ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کو وقت سے پہلے ایسی کوئی چیزیں دکھائیں گے یا بتائیں گے تو وہ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں گے. اور یہی حال آج ہماری نوجوان نسل کا ہوتا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو باتیں پہلے ہم کو شادی ہونے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتی تھیں, وہ باتیں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہیں. ایسے ایڈز آتے ہیں ٹی وی پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے, یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا ایڈ آ رہا ہے. تو میڈیا نے وقت سے پہلے بچوں کو بڑا کر دیا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی گھروں میں ایسے وقت آنے سے ان کو تعلیم دو کہ وہ والدین کے رومز میں, بیڈ رومز میں جب وہ آئیں, تو جو یہ تین اوقات ہیں, فجر سے پہلے کا وقت, دوپہر کا وقت جس کو ہم کیلولا کا وقت کہتے ہیں, اور عشاء کے بعد کا وقت, ان تین اوقات میں بچوں کو یا گھر میں جو لوگ رہتے ہوں, جو مملوک ہوں, اب تو ظاہر سی بات ہے مملوک تو ہے نہیں, تو گھر میں جو بھی رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو یہ تعلیم دیں اور یہ عادت ان کو سکھائیں کہ اگر اپنے والدین کے کمرے میں بھی جانا ہو, اپنے والدین کے بیڈ روم میں بھی جانا ہو, تو اس صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ وہ نوک کر کے جائیں یا اجازت لے کر جائیں, بالکل بلا دھڑک اندر نہ چلے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ یہی چیز ہمارے یہاں پر بچپن سے یہ چیز کی تعلیم نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں بچوں کو اور تو ایٹیکیٹ سب سکھائے جائیں گے کہ اچھا بیٹا آنٹی کے گھر جائیں گے تو کیسے بیٹھنا, ادب سے بیٹھنا, تمیز سے بیٹھنا, یہ چیز کو ہاتھ نہ لگانا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, لوگ کیا کہیں گے, تو لوگوں کا ڈر ہمیں زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرے ایٹیکیٹس تو ہم سکھاتے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے ہیں, لیکن جو بچوں کو اور بہتر طریقے سے سنوار سکتے ہیں یا بچوں کی بہترین جس میں اور تربیت ہو سکتی ہے, اور جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہے, اس کو ہم بچپن سے نہیں سکھاتے. تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی آپ کے اپنے ہی بچے کیوں نہ ہوں, تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں, بلا وجہ یا بے دھڑک جو ہے بیڈ رومس میں نہ گھس جائیں. یہ تو اپنے گھر کی بات ہو گئی, یعنی خود اپنے گھر کے بچوں کو یہ تعلیم دی جائے. ہمارے یہاں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نئے, کیونکہ انڈیا پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور وہاں پر نئی نئی شادی اگر ہوتی ہے, چاہے وہ اب بچوں کے چاچا کی شادی ہوئی ہو یا ماما کی شادی ہوئی ہو, اس صورت میں بچے دلہن کے کمرے میں جانے کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں, اور مائیں ان کو روکتی بھی نہیں ہیں. تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دیں کہ اس طرح کا معاملہ مناسب اور درست نہیں ہے کہ کسی کے بھی بیڈ روم میں بغیر اجازت کے چلے جایا جائے, بلکہ اجازت لے کر جائی جائے. اور یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اگر ان کو آنا ہی ہے تو وہ نوک کر کے آئیں, ادروائز وہ باہر ہی رکے رہیں. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بچے, جب بچپن کی بات الگ ہے, اور جب یہی بچے ایڈلٹ میں جن کا جب شمار ہو جائے گا اور بڑے ہو جائیں گے, بالے ہو جائیں گے, تو پھر ان کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو بڑوں کے احکامات ہیں, کہ ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اجازت لے کر, پرمیشن لے کر گھر کے اندر بھی داخل ہوں اور گھر کے اندر بیڈ رومز میں بھی. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں, بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے, اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہاں پر ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو بالکل ہی بوڑھی پھونس ہو چکی ہوں, جن کے اندر کوئی بھی ایسی صنفی خواہشات یا کچھ ایسا میلان نہ ہو, ان کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں علماء کرام اور مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی عورت اگر چاہے وہ 100 سال کی ہی کیوں نہ ہوتی ہو, لیکن اگر اس کو زینت اپنی دکھانے کی خواہش ہے اور وہ میک اپ کرتی ہے, تو اس صورت میں اس پر بھی پردہ کرنا لازم ہوگا. تو یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے بلکہ خواہشات کی بات ہے. یعنی جس کو دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ وہ میک اپ کر کے باہر نکلے اور اس کو سراہا جائے, تو ایسی عورتیں اس سے پھر مستثنا ہیں, وہ اپنی چادر اتار کر نہیں رکھ سکتی. ہمارے یہاں پر اس کا بہت ہی غلط مطلب لے لیا گیا ہے, اور ابھی زیادہ عمر ہوتی بھی نہیں, کہتے ہیں کہ اچھا ہم ایجڈ ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہم کو برقعے کی ضرورت نہیں. تو یہ وہ عورتوں کے بارے میں جن کو بالکل بھی بننے سنورنے کا شوق نہ رہا ہو, جن کو کوئی ہوش و حواس نہ ہو, تو اس صورت میں اگر وہ چادر اتار دیں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی وہ حیاداری ہی برتے تو زیادہ بہتر ہوگا. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے, یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے، ماموں کے، یا خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپرد کی گئی ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ جب یہ احکامات نازل ہوئے تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ اچھا اب ہم ایک دوسرے کے گھر بھی شاید نہیں جا سکتے۔ تب یہاں پر کھلے طور پر بتا دیا گیا کہ نہیں، تمہیں تو ایک دوسرے کے گھر جانا پڑے گا آپس میں معاشرے میں ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے، اچھی سوسائٹی کا قیام عمل میں لانے کے لیے۔ ایک دوسرے سے تعلقات تو ضروری ہے اور انسان ایک دوسرے سے ملے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، اور اگر ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا ہو تو اس کی بنیاد دراصل آپس کے تعلقات پر ہوتی ہے۔ تو آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے گھر تو جانا پڑے گا، ملاقاتیں تو ہوگی۔ تمہارا دل چاہے گا کہ آپس میں رشتے دار ایک دوسرے کے گھروں پر کھانا کھائیں، کوئی کسی کو انوائٹ کرے گا، تو یہ سب جائز اور درست ہے۔ لیکن جانے کا طریقہ کیا بتا دیا گیا کہ کسی کے گھر جاؤ تو پھر اجازت لے کر جاؤ، یعنی تم سلام کر لو، اور اسی کا ذکر کیا یہاں پر کیا گیا ہے کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہاں پر بھی ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ سلام کو دعائے خیر کہا گیا جو اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ دوسری اور تیسری بات بڑی بابرکت، اور پھر طیبہ پاکیزہ۔ اتنے الفاظ آئے ہیں سلام کے لیے اس کی تعریف میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ سلام کی تعلیم ہمیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جب ملے تو سلام کریں۔ پھر اس کو دعائے خیر کہا گیا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن بھائی کے لیے جو سب سے بہتر کلمہ ہو سکتا ہے تو وہ خیر کی دعا کا ہی کلمہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرے۔ تو سلام چونکہ یہ دعا ہے، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ تم میری طرف سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، میری طرف سے تمہیں فائدہ ہی پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ پھر مبارک بھی اس کو کہا گیا ہے اور پاکیزہ بھی کہا گیا ہے۔ تو واقعی میں سلام سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، جیسے کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اگر تم سلام کرو گے۔ تو سلام کو آپس میں خوب رواج دو، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور میں بتاؤں تمہیں کہ آپس میں محبت کیسے ہو سکتی ہے، کہ سلام کو افشا السلام بینہم، کہ سلام کو خوب آپس میں رواج دو۔ تو یہ جو ایک سنت ہے جو ختم ہو چکی ہے دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے میں، کہ ہم صرف اپنے جان پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں اور کوئی دوسرا مسلمان ہو تو اس کو سلام نہیں کرتے، تو اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں جب دو مسلمان آمنے سامنے سے گزرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے جو اپنے جان پہچان والے ہیں۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور رحیم ہے۔ یہاں پر ٹیم ورک کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک ٹیم بن جاتی ہے، ایسی صورت میں کام کرنے والوں کو چاہیے، جو سپورٹرز ہوتے ہیں، جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر، اپنے رہنما کی پرمیشن کے بغیر اس مجلس سے یا اس میٹنگ سے نہ نکلے جب کام کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہوں۔ تو یہ ایک ادب، ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ جب تم مل کر کام کرو تو تمہیں وہاں سے جانا ہو تو تم اپنے لیڈر کی پرمیشن لے کر جاؤ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تو جو منافقین تھے جب کام ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا تو منافقین پیچھے کا پیچھے کھسک جاتے تھے تاکہ ان کے اوپر کوئی بار نہ آئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اجازت لے لیا کرو اگر تمہیں جانا ہی ہو۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ فرقان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔
نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقدر کی، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فرقان دراصل قرآن کا ایک اہم نام بھی ہے، اور فرقان کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا فرق کھول دینے والی چیز، یعنی کسوٹی کو کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کے اہم ترین ناموں میں سے آتا ہے فرقان۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوجتی۔ یہاں پر کفار مکہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا رسول بھیجا ہے کہ جو ہماری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری ہی طرح بازاروں میں چلتا ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی اعتراض آیا ہے۔ ہمیشہ سے لوگوں کو یہی اعتراض رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی جیسے بشر کیوں بھیج دیا، اور وہ چاہتے تھے، یعنی پہلے سے لوگوں کی ڈیمانڈ رہی ہے، یہ پہلے سے لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا رسول آئے یا کوئی ایسی چیز آئے ان کے سامنے کہ جو کھاتا پیتا نہ ہو، یعنی ان یوزول قسم کی چیز، یا جس کو ہم کہیں گے کہ کوئی سپرسٹیشن قسم کے جو توہم پرستی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان کچھ اس طرح سے ڈرور جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے رسولوں کو, رسول جو بھیجے ہیں وہ بشر ہی میں سے بھیجے ہیں, ان انسانوں میں سے. اور یہ اعتراضات آج بھی لوگوں کو ہوتے ہیں. اگر لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے یا اگر کوئی دین کا دائی ہے یا دین کی طرف دعوت دے رہا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دین کی طرف دعوت دینے والا ہے یہ تھوڑا سا عام انسانوں سے ہٹ کر ہو. وہ خود ہی تصور بنا کر لیتے ہیں, اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ یا جو دائی ہوتے ہیں یا جو اسکالرس ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ بالکل ہم لوگوں کی طرح نہ ہو, یہ کھانا نہ کھاتے ہوں, یہ عام لوگوں کی طرح زندگی نہ گزارتے ہوں. تو یہ اعتراضات پہلے سے بھی رہے ہیں, اور خصوصاً آج ہمارے یہاں پر, ہمارے دور کے لوگوں میں, خصوصاً ہمارے ممالک میں یہ تصور اس لیے زیادہ پایا جاتا ہے کہ جو صوفیزم کی وجہ سے جو غلط فہمیاں ہمارے یہاں پر آ گئی تھیں کہ کچھ ایک زمانہ, ایک دور ایسا آیا اسلام پر کہ جب صوفیزم کی بہت زیادہ, کہنا چاہیے اس کو کہ لوگوں نے اس کی طرف, لوگوں کا رجحان اس کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, اور لوگوں نے یہ بتایا کہ دین کا کام کرنے والوں پر کھانا پینا اچھا پہننا اوڑھنا سب حرام ہے. ان لوگوں نے بھی اسی طرح سے کیا جبکہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ تین صحابہ آئے تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کا جو کام ہے, جو عمل ہے, وہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہے, ہمارے لیے تو وہ کام ہمارے حساب سے کم ہو جائے گا, ہم کو کچھ زیادہ کرنا چاہیے. اور وہی سوچ صوفیوں میں پیدا ہوئی. اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام کی تو تربیت کر دی تھی اور کہا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا, لیکن بعد میں صوفیزم کی بنا پر لوگوں نے نیکی اس کو سمجھ لیا کہ کم کھانے کو, وہ کہنے لگے زیادہ کھانے سے چونکہ عبادت پر اثر پڑتا ہے اور انسان نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اس پر غالب آنے لگتی ہے, لہذا نیکی یہ تصور کر لی گئی کہ کم کھایا جائے, اپنی ذات کو تکلیف میں ڈالا جائے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جتنا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا. پھر کہا گیا کہ اچھا پہننا اوڑھنا نیک لوگوں کے لیے حرام ہے, یہ نیک لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے, اور اس سے نیکی میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے, لہذا پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور خرقہ جو ہے وہ بہت مشہور ہوا. اس کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ دی گئیں کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ پھٹا ہوا کرتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا تھا جس کو خرقہ کہتے ہیں, اور یہ باتیں بہت مشہور ہو گئیں. تو اس سے پھر سمجھ لیا گیا کہ اچھا لباس پہننا بھی نیک لوگوں کے لیے اور دیندار لوگوں کے لیے جائز نہیں. ہنسنا مسکرانا, کوئی ایسی چیزیں پہننا یا جو زمانے کے لحاظ سے اگر ہوں لیٹسٹ. اب اگر کوئی خاتون یا کوئی لوگ دین کا کام کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر عالمہ کے تعلق سے کیا تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی عالمہ کا یعنی علم حاصل کرنے والا کوئی وہ کورس کر لے دین کا, تو اب اس پر تو کہا جاتا ہے کہ ہر چیز دنیا کی حرام ہو گئی. اور اگر وہ لڑکی کوئی اچھا ڈریس پہن لیتی ہے, اچھا لباس پہن لیتی ہے, تو ہم تو اس کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں, ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ لو عالمہ اور ایسا ڈریس پہن رہی ہے, جبکہ ہو سکتا ہے وہ ساتر لباس ہو. تو یہ جو تصور ہے شروع سے رہا ہے, رسولوں پر بھی ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ رسول تو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, یہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. ہم بھی حیران ہو کر کہتے ہیں ہائے اللہ درس دے رہی ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہی ہیں, ہائے اللہ درس دے رہی ہیں اور کھانا بناتی ہیں. تو کیا درس دینے والے اور دین کا کام کرنے والے کھانا بھی نہ بنائیں, کھائیں بھی نہ, اچھا لباس بھی نہ پہنے؟ تو یہ کیا ہم نے ایک کانسیپٹ دے دیا ہے؟ دراصل یہ وہ کانسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں نہیں دیتا. یہ کانسیپٹ اسلام یہ تصور نہیں دیتا کہ دیندار ہونے کا مطلب ہے, یہ دین کا کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر دنیا کی جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے چیزیں جائز رکھی ہیں آپ ان لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں یا ان لذتوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں, یہ دینداری نہیں ہوئی. اسی لیے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کا درس لیتے تھے, ان کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں بہت ہی شاہانہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں, اور جب وہ حدیث کا درس دیتے تو اپنا سب سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے, بلکہ بعض روایت سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزانہ یا تقریباً ہر وقت وہ نیا لباس پہنتے تھے اور پرانا لباس اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا وہ بہترین لباس وہ اس لیے پہنتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس بنا پر, یہ اس لیے. تو دیندار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں یا ہم جو ہے دنیاوی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ زیادہ دیندار ہیں, نہیں. تو یہاں پر رسولوں پر بھی ان لوگوں نے یہی اعتراض کیا کہ رسول کیوں بازاروں میں چلتے ہیں، رسول کیوں ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، رسولوں کو تو کچھ اور ہی طریقے سے کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سکھائی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوس سے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج ہی اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجالنا تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یہ جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔